السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم آنس بعثتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور موجود خواتین، سورہ سبا سے لے کے سورہ احقاف تک 13 مکی سورتیں ہیں، ان میں سے 5 ہم پڑھ چکے ہیں، 8 باقی ہیں. ان 8 سورتوں کا موضوع ہے توحید باری تعالی. خاص طور پر جو پہلی 4 سورتیں ہیں سورہ زمر سے لے کے سورہ الشورى تک، ان میں توحید کا ایک خاص پہلو نمایاں ہے، اور وہ ہے توحید کا عملی پہلو. توحید کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک ہے توحید نظری اور ایک ہے توحید عملی. نظری توحید یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کسی بھی اعتبار سے شریک نہ کرے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں. یہ توحید نظری ہے. اور توحید عملی یہ ہے کہ انسان صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اسی کا کہنا مانے. تو ان 4 صورتوں میں توحید عملی کا مضمون زیادہ نمایاں ہے. 2 صورتوں میں توحید کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے ہے، اور پھر 2 صورتوں میں توحید کا وہ پہلو ہے جو ہماری اجتماعی زندگی سے متعلق ہے. انفرادی اعتبار سے ہر انسان پر لازم یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کے ہر گوشے میں اطاعت کرے، اور کسی اور کی ایسی اطاعت نہ کرے جس سے کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. ابو داؤد کی حدیث، لا اطاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. اس کو کہا جاتا ہے توحید فی العبادت، یعنی انسان کی عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، انسان اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ توحید فی العبادت کا مضمون سورہ زمر میں بہت نمایاں ہے. الفاظ اس صورت میں آئیں گے، فاعبد اللہ مخلصا له الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اپنی اطاعت کو خالص اس کے لیے رکھتے ہوئے، ہر معاملے میں، ہر وقت اور ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کہنا ماننا اور اس کی نافرمانی سے بچنا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ عبادت کا جوہر ہے دعا، اور دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز، عبادت کا جوہر ہے. لہذا دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے. اگر کسی اور کو پکار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین ہے کہ وہ ہستی ہماری دعا کو سن رہی ہے، یہ بھی یقین ہے کہ وہ ہستی ہماری دعا کو پورا کرنے پر قادر ہے، تو یہ بہت بڑا شرک ہو جاتا ہے۔ تو اگلی سورت جو سورہ مومن ہے وہ توحید کی دعا کے موضوع پر ہے۔ وہاں الفاظ آئیں گے فد اللہ مخلصین علی الدین، بس اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو اپنی اطاعت کو خالص اس کے لیے رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد پھر دو صورتوں میں توحید کا، توحید عملی کا اجتماعی پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دو کہ وہ بھی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ دعوت اللہ یہ موضوع ہے سورہ حمیمہ سجدہ کا، اور دعوت اللہ کا حدث یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اطاعت کو اللہ ہی کا کہنا مانا جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے اقامت دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کا نفاذ۔ تو اقامت دین موضوع ہے پھر سورۃ الشورا کا۔ تو یہ چار صورتیں توحید عملی کے حوالے سے بہت اہم مقام رکھتی ہیں۔ یہاں پر تو دورہ چند قرآن میں وقت مختصر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہو تو ڈاکٹر سارا مساج کی کتاب ہے توحید عملی، اس میں ڈاکٹر صاحب نے ان چاروں صورتوں کے حوالے سے توحید عملی کے ان چاروں گوشوں کو، دو انفرادی دو اجتماعی، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو واضح کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارا جانا ہے اس کتاب کا یعنی قرآن مجید کا اللہ کی طرف سے، جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ اس کتاب کے نزول کا کوئی مقصد ہے؟ یہ کتاب صرف اس لیے نہیں آ گئی کہ تم اس کو پڑھ کے ثواب حاصل کر لو، اور یا یہ ہے کہ اپنے مرحومین کو اس سال ثواب کر دو، اور یا یہ ہے کہ عدالت میں اس کو اٹھا کر قسمیں کھا لو، اور یا یہ ہے کہ جہیز میں بچی کو اچھا سا رسخہ دے دو، یا دلہن گھر پر آئے تو اس کو اوپر رکھ کر اس کے سائے میں دلہن کو گزار کر گھر کے اندر لے آؤ۔ اس کتاب کا ایک بڑا اعلیٰ مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ اس کتاب کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی۔ تو فرمایا کہ نبی ہم نے آج کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے ایک مقصد کے تحت۔ وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا تعبد اللہ مخلص اللہ الدین، بس عبادت کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ دین کے بنیادی معنی بدلا، مالک یوم دین اللہ بدلے کو دین کا مالک ہے۔ بدلا ہوتا ہے کسی قانون کے تحت، لہٰذا قرآن پاک نے دین الملک کی اصطلاح لی کہ جو بادشاہ قانون بنائے گا اس کے تحت بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ یوسف آیت 78 میں لفظ آیا تھا دین الملک۔ پھر اس کے بعد قانون بنتا ہے نظام کے تحت، نظام میں اگر عوام کی حاکمیت ہے، جیسے بدقسمتی سے اس وقت ہے دنیا میں جمہوریت، تو عوام کو نمائندے قانون بنائیں گے، اگر کہیں پر کوئی ڈکٹیٹر آ گیا ہے تو وہ جو چاہے قانون بنا دے، اور اگر کہیں پر واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین نافذ ہو اس کو ہم کہیں گے دین اللہ۔ اور یہ دین اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں قانون سازی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق، قانون سازی کے اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو دین کے ایک معنی نظام، وہ نظام کو جس کے تحت قانون بنتا ہے، اور وہ قانون کے جس کے ذریعے سے بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر قانون کا نظام وہی ہے کہ جس کی اطاعت ہے۔ ہم اگر یہاں بیٹھ کے کوئی قانون بنا بھی دیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں، تو قانون وہی ہے جس کی اطاعت ہو۔ تو اس لیے یہ لفظ دین اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ اسی معنی میں ہے کہ بس اللہ کی عبادت کرو، مخلص اللہ الدین، خالص کرتے ہوئے اپنی اطاعت کو اس کے لیے، یعنی کسی قسم کی اطاعت کے اندر آمیزش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ غیور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالص چیز چاہتا ہے۔ کچھ باتوں میں اللہ کا کہنا مانا، کچھ باتوں میں رسم و رواج کی بات مان لی، کچھ میں کسی اور کو راضی کر کے اس کی بات مان لی، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو شدید ناراض کرنے والی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب و شریعت کی کچھ باتوں کو مانو گے اور کچھ باتوں کو نہیں مانو گے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں سے جو کوئی یہ حرکت کرے گا اس کا بدلہ نہیں ہے، الا خزون فی الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، ایسے لوگ روز قیامت شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 86۔ تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ہر معاملے میں، شادی بیاہ کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، کاروبار ہو، نوکری ہو، کوئی خرید کا مسئلہ ہو، فروخت کا مسئلہ ہو، ہر ڈیلنگ میں, ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت, دفتر میں بھی, گھر میں بھی, عبادات میں بھی, معاملات میں بھی, ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت, یہ ہے اس سورت کا موضوع. فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین, بس اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے, بندگی کیجئے اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. الا للہ الدین الخالص, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو خالص اطاعت ہے. اگر اطاعت کچھ اللہ کی اور کچھ کسی اور کی ہے تو اللہ کی اطاعت نہ ہوگی. یہ اطاعت تمہاری اپنی مرضی کی ہوئی, یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم نے کچھ باتیں مان لی اللہ کی کہ ہاں یہ ان پر عمل کرنا فیزیبل ہے, ان پہ عمل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ باتیں ذرا مشکل ہے, لہٰذا ان پر نمازیں پڑھنے کے لیے تیار, عمرے اور حج کرنے کے لیے تیار, لیکن اپنی کمائی کو حرام کی آمیزش سے پاک کرنے کے لیے تیار ہے. بڑی بڑی داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ سود پر قرض لے کے مکان بنائے ہوئے ہیں, سود پر قرض لے کر کاروبار ہو رہے ہیں, اور ہر طرح کا غلط کام چل رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چہرہ آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے بڑے متقی, بڑے پرہیزگار. تو یہ جو صورتحال ہے, یہ صورتحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. الا للہ الدین الخالص, جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو خالص اطاعت ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کچھ دوسرے اولیاء چن لیے ہیں, کچھ دوسری ہستیوں کو اپنا اولیاء سمجھتے ہیں, اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی, ہمیں اللہ کی شفاعت حاصل ہوگی. ماں نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم ان سے دعائیں نہیں کرتے, ہم ان کی نظر و نیاز نہیں کرتے, ہم انہیں اہمیت نہیں دیتے, مگر اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں قریب کر دیں گے درجے کے اعتبار سے. فرمایا ان اللہ یحکم بینہم, یہ ان کی اپنے بنائی ہوئی باتیں ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فی ما ہم فیہ یختلفون, ان چیزوں کے بارے میں کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا ہے, جس نے اپنے پاس سے یہ باتیں بھری ہیں کہ یہ اللہ کیا ہمیں قربت دلا دیں گے. کہاں اللہ نے کہا ہے؟ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ فلاں فلاں بندوں کو تم اپنے میرے ساتھ شریک کرو تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں میری قربت حاصل ہو؟ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹے کو اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا, یہ ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے پکارو میں دوں گا, اگلی صورت میں آ جائے گا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. ناشکری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور کسی اور کو پکارے. لو اراد اللہ یتخذ ولدا, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ کسی کو بیٹا بنائے, لصفا مما یخلق ما یشاء, تو وہ چن لیتا اس میں سے جس نے اس کو تخلیق کیا ہے, اپنی مخلوقات میں سے کسی کو چن لیتا. سبحانہ واللہ تعالیٰ پاک, اسے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس نے مر جانا ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ میری نسل آگے چلتی رہے, نہ اس نے بوڑھا ہونا ہے کہ اس کو بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت ہو, اور نہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہونا ہے کہ اس جھگڑے میں اسے جوان بیٹوں کی مدد کی ضرورت ہو. ہم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حاجات سے, ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے. اب اللہ الواحد القہار, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور پوری طرح سے چھایا ہوا ہے, پوری طرح سے غالب ہے. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو بامقصد, اس کائنات میں ہر چیز بامقصد ہے. یکبر اللیل علی النہار, اور وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر. ویکبر النہار علی اللیل, اور ڈھانپ دیتا ہے دن کو رات پر. مسخر الشمس والقمر, اور اس نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے, تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے سورج کو اور چاند کو. کلو یجری لاجل مسمی, یہ سب کے سب چل رہے ہیں لیکن ایک معینہ مدت تک کے لیے. ان سب پر بھی زوال آئے گا, یہ کائنات کی ساری کی ساری حرکت ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی. ایک وقت آئے گا وجوہ میں الشمس والقمر, یہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے. تو یہ حرکت کر رہے ہیں لیکن یہ کر رہے ہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے. اللہ ابن عزیز الغفار, جان لو کہ اللہ زبردست ہے, فوری پکڑ کر سکتا ہے اپنے باغیوں کی نافرمانوں کی, لیکن الغفار وہ بہت بخشنے والا ہے, ادھر گزر کرنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدہ, اس نے تم سب کو بنایا ایک جان سے. کتنا بڑا موجزہ ہے, ایک جان سے دنیا میں عرب عرب انسان اب پھیلے ہوئے ہیں. ثم جعل منہا زوجہا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کی نو سے ان کا جوڑا بنایا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہوا سلام علیہ, وہ بھی انسان تھی. اور یہ بعض لوگوں کا تصور بالکل غلط ہے کہ عورت جو ہے وہ انسان اور حیوان کے درمیان کو درمیانی مخلوق ہے اور مکمل انسان صرف مرد ہے. غلط. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی نو سے ان کا جوڑا بنایا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ, اور اس اللہ نے تمہارے لیے آٹھ جوڑے چوپایوں میں سے اتارے. یہ جوڑے کون سے ہیں؟ آٹھ. سورہ انعام میں ان کا ذکر آ چکا ہے. گائے اور بیل, اونٹ اور اونٹنی, بکری اور بکرا, بھیڑ اور مینڈا. عرب میں یہی چار مویشی تھے کہ جو پائے جاتے تھے. بھینس عرب میں نہیں ہوتی. فرمایا اس نے تمہارے لیے اتارے آٹھ مویشیوں میں سے یا چوپایوں میں سے آٹھ جوڑے. یخلقکم فی بطون امہاتکم, وہ تخلیق کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے رحم میں. خلقم من بعد خلقم, ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق. یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج میں, سورہ نام میں. نطفہ, نطفہ سے علقہ, علقہ سے مضغہ, پھر مضغہ کے بھی دو صورتیں, مخلقہ و غیر مخلقہ, یعنی نفس و نگار ابھی نہیں آئے ہوتے بوٹی پر, پھر نفس و نگار بعد میں آ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر اللہ تبدیل کر دیتا ہے ہڈیوں میں, پھر ہڈیوں پہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے گوشت. تو فرمایا وہ تمہیں بناتا ہے, تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے رحم میں, ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق, یعنی ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ تم چڑھتے جاتے ہو. فی ظلمات ثلاث, تین اندھیروں میں. ایک وہ جھلی ہے کہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے. جھلی کے اوپر پھر یوٹرس ہے, رحم مادر ہے, اس کے اوپر پھر پیٹ ہے. وہ تین اندھیروں میں, اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے. دنیا میں اگر ہم کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں اور بڑی اس میں چھوٹے چھوٹے پرزے وغیرہ ہوتے ہیں, تو بڑی شدید تیز شدت کی اور تیز انٹینسٹی کی ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی باریک بینی کے ساتھ انسان کو بنا رہا. ایک پہلے پانی کا چھوٹا سا قطرہ ہے اور وہ نظر آنے والا بھی نہیں ہے نطفہ, اور اس کے بعد اسی نطفے سے تخلیق ہوتی ہے. خلیے ہیں, دماغ کا خلیہ ہے, پھر آنکھوں کا خلیہ الگ ہے, کان کا خلیہ الگ ہے, ناک کا خلیہ الگ ہے, ٹخنوں کا الگ ہے. یہ سارے کے سارے خلیے اسی ایک چھوٹے سے سمجھے کہ جو بھی نطفہ ہے اس کے اندر موجود ہیں, اور یہ پھر رفتہ 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 اپنی جگہ پر جاتے رہتے ہیں اور جا کر ان کی گروتھ ہوتی رہتی ہے. تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے رحم میں, ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق, تین اندھیروں میں. ذالکم اللہ ربکم, وہ اللہ تمہارا رب ہے. لہ الملک, اسی کے لیے اختیار ہے. لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فانا تصرفون, تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ کچھ اور لوگ ہیں جو اپنے نذرانوں کے لیے, اپنی عیاشی کے لیے وہ تمہیں غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں اور شرک کے بارے میں تمہیں شرک کے رستے پر لے کر جاتے ہیں. وہ درمیان میں واسطے وسیلے بن کر ان کی نگاہ تمہاری جیب پر, تمہارے مسائل پر ہے. تو فرمایا کہ تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ کوئی تمہیں صحیح رستے سے پھرا رہا ہے؟ ان تک پروف ہے ان اللہ غنی عنکم, اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے, اسے تمہارے شکر کی, تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ولا یرضى لعباده الکفر, البتہ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. وان تشکروا یرضاه لکم, اور اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جہان کسی اور کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی. ثم الی ربکم مرجعکم, اور پھر اپنے رب کی طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان رازوں کو جو سینوں میں ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ, اور جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف. دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ, تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتا ہوا. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ, اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو گھیر دیتا ہے, ڈھام دیتا ہے اپنی طرف سے کسی نعمت سے. نسیما کانا یدعو الیہ من قبل, تو بھول جاتا ہے کہ جیسے اس سے پہلے اس نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا بھی تھا کہ نہیں. وجعل للہ اندادا, اور وہ ٹھہراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک. لیضل عن سبیلہ, کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے گمراہ کرے. اور وہ کہتا ہے کہ فلاں بزرگ کی نظر کرم ہوئی ہے, وہاں جا کے منت مانی, اس سے مسئلہ ہوا ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ وہ کریڈٹ دیتا ہے اسباب کو کہ میں نے خون کیا تو فلاں صاحب نے میرا مسئلہ حل کیا، میں نے ان تک اپروچ کی، اپنی بھی تعریف ہو رہی ہے میں نے یوں کیا میں نے یہ کیا، اور اس کے بعد اس سے خون کرایا پھر اس کے بعد مسئلہ رکھا، اس نے بھی یہ بات کی یہ ہوا وہ ہوا، تو بجائے اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو سارا کریڈٹ دیا جائے کہ مسئلہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو شریک کرا دیتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے رستے سے گمراہ کر، دوسروں کو بھی یہ پٹی پڑھائے کہ تم بھی جب مشکل ہو تو تم بھی یہ کچھ کیا کرو۔ کل تمتا بے کفر کا قلیلہ، اے نبی سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فائدہ اٹھا لو اپنی اس ناشکری کا تھوڑی سی دیر کے لیے، انک من اصحاب النار بے شک تم جہنم والوں میں سے ہو، امن ہو بکان تم آنا اللیل ساجدًا وقائمًا، اور بھلا وہ شخص جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی تابع داری کر رہا ہے رات کی گھڑیوں میں، کبھی سجدے کی حالت میں ہے اور کبھی قیام کی حالت میں ہے، یحذر الآخرۃ اور وہ ڈرتا ہے آخرت سے، ویرجو رحمت ربہ اور وہ امیدوار ہے امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ اب یہاں پر الفاظ محذوف ہیں، تمن ہو غافل، کیا ایسا شخص اس کی مانند ہو سکتا ہے جو کہ غافل ہے اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اللہ کے احکامات سے غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ دو کردار ہیں، ایک کردار وہ ہے جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، رو رہا ہے، رکوع طویل قیام کر رہا ہے، طویل سجدے کر رہا ہے، ڈر رہا ہے آخرت کے حساب کے ساتھ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، اور دوسرا شخص وہ ہے جو کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مزید فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور نبی ان سے پوچھئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں ان کے جو نہیں جانتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی وجہ سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی تھی، یہ ہمارے دین میں علم کی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ دو افراد ہیں، ایک عابد ہے رات بھر نفل پڑھتا ہے اور دن کو نفل روزہ رکھتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو کہ جس نے دین کا علم سیکھا ہے اور وہ لوگوں کو سارا دن خیر کی تعلیم دیتا ہے، ان دونوں میں سے کس کا درجہ اونچا؟ آپ نے فرمایا کہ جو صاحب علم ہے اور جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے اس کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا صحابی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے وہ رحمتیں بھیجتے ہیں ایسے شخص پر جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے، اور تمام مخلوقات یہاں تک کہ دلوں میں چونٹیاں اور سمندروں میں مچھلیاں ایسے شخص کے لیے دعا خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے۔ عبادت گزار کی عبادت وہ صرف اپنی ذات کے لیے ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو شخص دوسروں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے اس کی تعلیم صدقہ جاریہ ہے، وہ دوسروں کو بھی غفلت سے نکال کر اللہ کے رستے کی طرف لا رہا ہے۔ تو قل هل يستوي الذين يعلمون، اے نبی ان سے کہیے کیا برابر ہو سکتے وہ جو جانتے ہیں، والذین لا يعلمون اور وہ لوگ جو کہ نہیں جانتے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے علم میں اضافے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو اللہ نے قرآن میں سکھائی، ربی زدنی علما، اے اللہ مجھے زیادہ کر دے علم کے اعتبار سے۔ ان نمایت تذکر اول الالباب، ان باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ جو عقل مند ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی کہیے میرے وہ بندو کہ جو ایمان لے آئے ہو اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، ان کا ضمیر مطمئن ہوگا، وہ ضمیر مطمئن کے ساتھ جی رہے ہوں، ممکن ہے کوئی ظاہری طور پر تکلیف بھی ہو لیکن یہ ایک اندر ضمیر مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے روکی سوکی کھا رہے ہیں، مشکل سے گزارا ہو رہا ہے لیکن ضمیر مطمئن ہے کہ اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو ہم اپنی جان خوشی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے، ہمارا دامن صاف۔ اور وہ لوگ جو کہ بظاہر دنیا میں عیش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ عیش کر رہے ہوتے ہیں حرام خوریوں کی بنیاد پر تو ہر وقت ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے، سکون ان کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا، موت کا ذکر آنے سے ہی وہ ایک دم بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ جو نیکی کے روش اختیار کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، وارض اللہ واسع اور اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ دے گا بغیر حساب کے۔ قل انی امرت، ایڈمن سے کہیے مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، یہ ہے سورت کا اصل موضوع جو پھر دوسری مرتبہ آ رہا ہے، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، وہ امر کو اور مجھے حکم دیا گیا ہے لئن اکون اول المسلمین کہ میں ہو جاؤں اول اول اس کا فرما بردار. قل انی اخاف ان اتیت ربی عذاب یوم عظیم کہیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے. قل اللہ اعبد مخلص اللہ دینی اے نبی سے کہیے کہ بے شک میں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. فاعبدوا ما شئتم من دونہ اور تم عبادت کرو اس اللہ کے سوا جس کی چاہتے ہو. ٹھیک ہے، دنیا میں تمہیں اختیار حاصل ہے، جس کی چاہو عبادت کرو. قل البتہ عربین کو یہ بتا دیجیے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ بے شک اصل میں خسارے میں جانے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن کے اعتبار سے. الا سن لو ذالک هو الخسران المبین یہ بہت واضح خسارہ. اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری اکثریت اپنے گھر والوں کو آخرت کے اعتبار سے خسارے میں ڈالنے کا سامان خود کر رہی ہے. اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں بلکہ خود ان کو ٹیلی ویژن ان کو فراہم کر کے اور اس کے بعد پھر مختلف چینلز اور مختلف کیبلز کے ذریعے سے گندگی جو گھر پر آ رہی ہے اس کے ذریعے سے بلکہ ان کی غلط تربیت کا سامان ہم نے خود کیا ہوا ہے. ہم خود اپنی اولاد کو خود گویا جہنم کی آگ میں ڈالنے کا پورا سامان کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر خدا نخواستہ ہماری کمائی حرام کی اس میں سود کیا میرے شہر کو غلط طریقے سے مال کما رہے ہیں تو حرام کمائی سے پلنے والا جسم مسند احمد کی حدیث ہے کہ اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی. حرام کمائی سے پلنے والا جسم جہنم ہی کا حقدار ہے. پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں میں داخل کرتے ہیں کہ جن تعلیمی اداروں میں ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر کوئی دین اور کوئی ان کے ایمان اس کا کوئی حفاظت تو دور کی بات ہے، اس کا سلامت رہنا ہی ناممکن ہے. وہ جو کہا تھا اکبر اللہ آبادی نے کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوگی. تو یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جو سیکولر نظام تعلیم ان کے اندر جاری و ساری ہے اور ان کے ذریعے سے وہ ذہن خراب کر دیتے ہیں. آج ہمارا جو دیہی تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ کیوں دین سے دور ہے؟ اس لیے کہ اس نظام تعلیم نے ان کے ذہنوں کو خراب کر دیا، ان کو بالکل مغرب کے رنگ میں رنگ دیا. اور یہ مغرب نے یہاں پر اپنے غلبے کو فوراً بنا دی. یہ جو یہاں کا نظام تعلیم بدلا تھا کہ ایسا نظام تعلیم رائج کرو کہ ان کی چمڑی کی رنگت ہم تبدیل نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ ان کے ذہن ہم بالکل اپنی طرح سے مان کر سکتے ہیں. اسی کا شارخانہ آج موجود ہے. ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الحاد کے ساتھ. یہ سارا الحاد آیا ہے اسی مغربی نظام تعلیم کی وجہ سے. ہم خود اپنے ہاتھوں کو ان اسکولوں کے اندر ان تعلیمی اداروں کے اندر داخل کرتے ہیں. تو فرمایا اے نبی ان سے کہیے کہ بے شک اصل میں خسارے میں جانے والے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا روز قیامت کے اعتبار سے. الا ذالک هو الخسران المبین جان لو کہ وہ بڑا واضح خسارہ ہے. لہم من فوقہم ظلل من النار ان کے لیے ان کے اوپر سے بادل ہوں گے آگ کے. ومن تحتہم ظلل اور ان کے نیچے بھی بادل ہوں گے آگ کے. ذالک یخوف اللہ به عبادہ یہ ہے وہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. یا عباد فتقون اے میرے بندوں بس میری نافرمانی سے بچو. والذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها اور وہ لوگ جو کہ اشتراک کرتے ہیں طاغوت سے کہ اس کی عبادت کریں. طاغوت کا لفظ سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کی انتہا ہے یہ طاغوت اور یہ اصطلاح. ایک ہوتا ہے صرف وہ ہوتی ہے اللہ سے بغاوت، اللہ کی نافرمانی، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے. طاغوت وہ ہے جو یہ کہے کہ میری مرضی چلے گی، میرا قانون چلے گا. آج ہمارے ملک میں طاغوت کی حکمرانی ہے، شریعت نہیں چلے گی، شریعت کے احکامات، شریعت کی حدود نہیں نافذ ہوں گے، جو ہم چاہیں گے قانون وہ بنائیں گے. تو یہ ہے طاغوت. تو وہ لوگ جو کہ طاغوت کی عبادت سے، طاغوت کی اطاعت سے، طاغوت کی غلامی سے اجتناب کریں، وانابوا الی اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لہم البشرا ان کے لیے ہے خوشخبری، فبشر عباد بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے. کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول یہ وہ بندے ہیں جو کہ بات کو سنتے ہیں توجہ کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور پھر اس کی پیروی کرتے ہیں اس کے بہترین درجے میں. ایک ہوتا ہے درجہ رخصت کا، ایک درجہ ہوتا ہے عظمت کا. اللہ کے بندے وہ ہے جو رخصت تلاش نہ کریں اور کوئی ہیلے بہانے نہ کریں شریعت کے احکامات سے بچنے کے لیے، بلکہ یہ ہے کہ اعلیٰ درجے میں، عظمت کے درجے میں آگے سے آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ. ایک اللہ کا بندہ وہ ہے کہ جو صرف زکات اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنا فرض پورا کر دیا، یہ درجہ رخصت کا ہے. ایک بندہ کہے کہ نہیں زکات نہیں، بلکہ یہ ہے کہ میں نے اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بغیر کسی حساب کے صدقہ کروں گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے بغیر حساب اجر عطا فرمائے گا. تو ایک ہوتا ہے کہ آدمی صرف فرض کی حد تک عمل کر رہا ہے، یہ رخصت کا درجہ ہے، ہمیں اور اس سے آگے بڑھنا ہے، بغیر حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ روز قیامت بغیر حساب اجر کا معاملہ کرتا ہے. اولئک الذین ھداہم اللہ، یہ ہے وہ خوش نصیب کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی. وہ اولئک ھم اولو الالباب، اور یہی ہے اصل عقل مند، اصل سیانے، اصل عقل مند، اصل دور اندیش یہ لوگ ہیں جو کہ دین میں آگے سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو بلا وہ شخص کے جس پر عذاب کی دفعہ کا اطلاق ہو گیا، اف انت تنقذ من فی النار، نبی کیا بچا سکیں گے اس کو جو آگ میں پڑ چکا ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو کہ اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے ہیں، وہ تقی ہیں. لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے ہوں گے بالا خانے، اور ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے چنے ہوئے، یعنی جنت میں بھی محل وہ کئی منزلہ ہوں گے. تجری من تحتہا الانہار، اور ان کے اور بہتی ہوں گی، جاری ہوں گی نہریں ان کے نیچے سے. وعد اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا پانی. فسلکہ جنابیع فی الارض، اور پھر اس کو چلا دیا زمین میں چشموں کی صورت میں، چشموں کی صورت میں اس پانی کو اللہ نے زمین میں بہا دیا. کچھ جو ہے وہ پانی زمین کے اوپر نظر آ رہا ہے دریاؤں کی صورت میں، اور کچھ زیر زمین سوتے ہیں ان سے وہ پانی نکل رہا ہے، پھر کہیں جا کر وہ پانی چشمے کی صورت میں پھوٹ رہا ہے، باہر آ رہا ہے. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے نکالتا ہے کھیتی کو، پھر اس کے رنگ مختلف ہے. ثم یہیجو، پھر وہ کھیتی اپنے جوبن پر آئی. فتراہ مصفرہ، پھر تم نے اس کو دیکھا کہ وہ زرد پڑ گئی. ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چورا چورا کر دیا. اس طرح یہ ایک سائیکل ہے کھیتی کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھیتی کو پیدا کرتا ہے، وہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے، لیکن عروج کے بعد زوال آتا ہے، اور اس کے بعد وہ کھیتی چورا چورا ہو جاتی ہے. بالکل یہی معاملہ انسان کا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتا ہے، وہ اپنے عروج کو جوانی کو پہنچتا ہے، اور اس کے بعد پھر کھیتی زر پڑتی ہے، اور انسان کا بال، انسان کے بال سفید ہوتے ہیں، سوا اس کے ضعیف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انسان کو بھی اسی طرح سے زمین کے اندر ہی جانا ہے، جیسے کھیتی زمین کے اندر چورا چورا ہو کر گر گئی، انسان کو بھی جانا ہے. تو فرمایا ان نصیح ذالک لذکر لاولی الالباب، یقیناً اس میں ایک نصیحت کا سامان ہے عقل مندوں کے لیے. نمبر ایک، جس طرح اللہ تعالیٰ پانی سے کھیتی پیدا فرماتا ہے، زمین کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مرنے کے بعد زندہ کرے گا. اور دنیا میں اپنی زندگی کو یہی سمجھو جیسے کہ ایک فصل کا سائیکل ہے، یہاں پر بس یہ چار دن کی جاننی ہے، یہاں پر یہاں پر ہمیشہ، یوں نہ سمجھو کہ یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں، بس کل یہی زندگی ہے. جس طرح فصل کا سائیکل تمہارے سامنے چھ مہینے میں یا سال میں پورا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے تمہاری زندگی ہے، 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، اسی کو اپنا مقصد بناؤ، اسی کے لیے تیاری کرو، یہی عقل مندی ہے. فرمایا ان نصیح ذالک لذکرا لاولی الالباب، یقیناً اس میں نصیحت کا تمام ہے عقل مندوں کے لیے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بلا وہ شخص کے جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، اس سے اسلام کے احکامات سے محبت ہے، وہ اسلام کے ہر حکم کو فی نفسہ خیر سمجھ رہا ہے، خوشی خوشی ذوق و شوق کے ساتھ وہ اسلام کے احکامات پر عمل کر رہا ہے. عبادت کے دو جز ہیں، ایک ہے کلی اطاعت اور ایک ہے محبت، ان دونوں کا مجموعہ عبادت ہے. تو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ انسان احکامات شریعت پر عمل کرتا ہو، یہ اصل میں ہے شرح صدر. فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو بلا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے، فرما برداری کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے. فویل للقاسیہ قلوبہم من ذکر اللہ، اور پھر ہلاکت و بربادی ہے، تباہی ہے ان کے لیے کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے. اللہ تعالیٰ کی یاد کی انہیں کوئی توفیق ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے وہ کتراتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نظر نہیں آتا اس دنیا کے مختلف مظاہر کے پیچھے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ سے آپ ایک ضابطہ ہے کائنات کا، اس کے تحت ہو رہا ہے. انہوں نے ایٹم کی قوت کو دیکھ لیا، انہیں اللہ نظر نہیں آیا کہ یہ قوت کس نے پیدا کی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے. انہیں بجلی کی نعمت نظر آ گئی، لیکن یہ نعمت کس نے پیدا کی ہے، یہ الیکٹرانز کے اندر اطلاعات کس نے پیدا کی ہے، فلو آف الیکٹرانز، اور اس کے ذریعے سے اتنی بڑی نعمت کا حصول، یہ ساری کی ساری کس کی کاریگری ہے. ان کو کاریگر، ان کو وہ خالق، وہ نظر نہیں آیا. تو فرمایا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کے لیے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں، اللہ کے ذکر کے حوالے سے جن کے دل سخت ہیں. فرمایا اولئک فی ضلال مبین، یہ بد نصیب، یہ وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہے بہترین بات. کتابم متشابہم مثانی، یہ وہ کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں اور دہرائے جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے قرآن مجید میں کہ اللہ نے ملتے جلتے مضامین اور ایسے مضامین جو بار بار آتے ہیں، اور بعض اوقات محسوس ہوتی ہے کہ ریپیٹیشن بہت ہو، لیکن یہ ہے کہ ضروری ہے ریپیٹیشن، اس کے ذریعے سے ہی بعض مضامین ہمارے اندر ہیمر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی ہدایت اور ہدایت کے اہم نقاط یہ وہ کوٹ کوٹ کے دلوں کے اندر بٹھا دیے جائیں، ان کو ہیمر کیا جائے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی جس کے مضامین ملتے جلتے بھی اور دہرائے بھی جاتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم روز پورا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے. ہم غریب سے روز پڑھیں گے تو قرآن پاک کا ایک حصہ پڑھیں گے، تو ایک ایسا حصہ ہمارے سامنے روز قرآن کا آ جاتا ہے جس میں کچھ ایمان کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس میں کچھ عمل کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس میں کچھ ماضی کے واقعات سے عبرت بھی ہوتی ہے، اس میں کچھ جنت کا ذکر بھی ہوتا ہے، جہنم کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو ایک متوازن ہدایت ہمیں روز مل جاتی ہے جتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں. اگر سارے کا سارا آخرت کا بیان قرآن پاک کے ایک حصے میں ہوتا اور عمل کی بحث کی ایک حصے میں ہوتی اور عقیدے کی بحث کی ایک حصے میں ہوتی، تو اگر ہم پڑھ رہے ہوتے ایمان والا حصہ تو پھر ہم قرآن پاک کی ہدایت کے دوسرے پہلوؤں سے محروم ہوتے. اگر ہم پڑھ رہے ہوتے کوئی آخرت کا حصہ تو توحید کے حوالے سے مضامین وہ ہمارے اس وقت جو ہے وہ دوبارہ دہرائے نہ جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنس ڈائٹ دی ہے، روحانی غذا دی ہے بیلنس، کہ اس میں ہر طرح کی چیز ہو تاکہ اس کو ایک متوازن غذا روحانی مل جائے. تو فرمایا کتابم متشابہم مثانی، کتاب ایسی ہے کہ جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں اور بار بار دہرائے جاتے ہیں. تخشى الروم منه جلود الذين يخشون ربهم، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان لوگوں کے کہ جو واقعتاً اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. اس قرآن مجید کی تاثیر ان کے اوپر ہوتی ہے، جو ہے وہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، سورہ انفال آیت نمبر 2، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ان کے دل کانپ جاتے ہیں. جب یہ آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. تو فرمایا تخشى الروم منه جلود الذين يخشون ربهم، رونگ سے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، اور پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی کھالیں بھی اور ان کے دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی یہ تاثیر ہمیں بھی عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی دین اسلام کے لیے کھول دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی قرآن مجید کے مضامین کے حوالے سے رکت تاری کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دلوں کو، ہمارے بھی پورے وجود کو اپنے ذکر کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف مائل کر دے. اگر یہ ہے تو یہی ہدایت ہے، فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے پھر ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو بلا وہ شخص جو کہ روکتا ہوگا اپنے چہرے پر برے عذاب کو روزے قیامت۔ یہ اصل میں بڑا ہلا دینے والا مضمون ہے، انسان کے مزاج میں ہے کہ جیسے ہی کوئی آفت آتی ہے وہ پہلے اپنے چہرے کو چھپاتا ہے۔ محاورہ بھی استعمال کیا جاتا ہے انگریزی میں کہ فیس سیونگ، کہ میں کچھ میری فیس سیونگ ہو جاتا ہے، تو اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کسی طرح سے اپنے فیس کو بچائے، لیکن قیامت کے دن جو عذاب آئے گا تو اس روز عذاب کو اپنے چہرے پر روکا جا رہا ہوگا۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہلا دینے والا مضمون ہے، افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہا جائے گا ظالموں کو چکھو اس کمائی کا مزہ جو تم کرتے رہے، یہ تمہارے کرتوت ہے، یہ تمہارے کیا اعمال ہے، یہ تمہاری حرام خوریاں ہے، جھوٹ ہے، تمہاری ملاوٹیں ہیں، تمہارا یہ کم تولنا ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، دوسروں کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھانا ہے، یہ ساری تمہاری حرکتیں جو آج تمہیں ان کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا، فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں معلوم تک نہیں تھا، شعور تک نہیں تھا، فآذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رسوائی کا مزہ چکھایا دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرت اکبر، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ اس کو جان لیتے، ولقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، اور ہم نے تو لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی، کیوں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن عربی، یہ قرآن عربی ہے، عربی ایسی زبان ہے، زبان زندہ ہے، تم آج بھی اس زبان کو سیکھ کر براہ راست اللہ تعالیٰ کے کلام کو اللہ کے الفاظ میں سمجھ سکتے ہو، جو تاثیر اللہ کے اپنے الفاظ کی ہے وہ تاثیر ترجموں کے اندر کبھی نہیں آ سکتی۔ کتنا اچھا شعر ہو کسی ایک زبان میں، اس کا ترجمہ کر دیجیے آپ دوسری زبان میں، سارا اس کا زور ختم ہو جائے گا۔ ہر زبان کا اپنا ایک زور کلام ہوتا ہے، اگر ہم عربی سیکھ کر اور قرآن مجید کو براہ راست سمجھیں گے تو جو اس کی تاثیر دل پر ہوگی وہ تاثیر ترجمے پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ قرآن مجید کی زبان سیکھیے۔ انشاءاللہ 28 نومبر سے ایک سال قرآن میں کورس بھی شروع ہو رہا ہے، اور اسی دن شام کے اوقات میں عربی گرامر کی کلاسیں بھی شروع ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جہاں اتنی زندگی لگائی ہے جدید علوم کے لیے، اب جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ اپنے کچھ اوقات کو فارغ کریں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی زبان سیکھنے کے لیے بھی۔ تو فرمایا قرآن عربیہ، یہ قرآن عربی ہے، غیر ذی عوج، اور اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی پہلیاں نہیں، کوئی خصوصیانہ انداز نہیں، سیدھی سیدھی دور دو چار کی طرح کی باتیں ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، بیان کی مثال اللہ نے ایک شخص کی، فیہ شرکاء متشاکسون، کہ اس میں شریک ہیں کئی آپس میں لڑنے والے، آپس میں ضد کرنے والے۔ مراد ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے کئی آقا ہیں اور وہ آقا آپس میں لڑنے بھڑنے والے ہیں، آپس میں ان کے اندر ایک ضد ہے۔ ورجلن سلمند رجل، اور ایک اور آدمی ہے جو پورا پورا کسی ایک ہی آقا کے تابع ہے۔ اب کچھ سوچو کہ دونوں میں سے کس کے لیے جینا اور کس کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا؟ ایک آدمی کے کئی آقا ہیں اور ان وہ آقا آپس میں لڑتے بھی ہیں، اگر ایک کو خوش کرے گا تو دوسرا ناراض، دوسرے کو راضی کرے گا تو پہلا ناراض۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو کہ ایک ہی آقا کا غلام ہے، اس کا مقصد صرف ایک آقا کو ہی راضی کرنا ہے۔ بتاؤ کس کی زندگی سہولت میں ہوگی اور کس کی زندگی ضیق میں ہوگی، تنگی میں ہوگی؟ ہم یہ سلیان مسئلہ، کیا یہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص نے طے کر رکھا مجھے صرف اللہ کو راضی کرنا، لہٰذا اس کی زندگی بڑی سہولت میں ہے، کوئی خوش ہو تو خوش ہو، ناراض ہو تو ناراض ہو۔ ایک صاحب نے اپنے ہاں بچے کا نکاح کیا، شادی کی، اور طے کر لیا کہ صرف وہ کام ہوگا جو کہ سنت سے ثابت ہے۔ برادری نے بہت زور لگایا کہ یہ رسم بھی ہوگی، یہ بھی ہوگی، یہ بھی ہوگی، انہوں نے کہا کوئی رسم نہیں ہوگی، بس صرف یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہوگا، لڑکا جو ہے وہ اپنے سہولت کے مطابق مہر دے گا اور ولیمہ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ برادری نے کہا اس سے نپٹیں گے ہم ولیمے والے دن۔ لہذا ولیمے والے دن پھر برادری کے سب کے سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو کر کہ ہم آج تمہارا کھانا نہیں کھا رہے، ہم جا رہے ہیں یہاں سے، تم نے ہماری ایک بات نہیں مانی شادی میں، اب ہم تمہیں رسوا کریں گے۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں، الحمدللہ قریبی مدرسہ ہے اور میں وہاں سارے کا سارا کھانا بھجوا دوں گا، لیکن یہ ہے کہ میں کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گا۔ فوراً اس نے کہا یہ جگہ جو ہے وہ دار السلوکی پر وہاں پہنچا دوں، اور تھوڑی دیر میں پھر سب کے ساتھ دوبارہ راضی ہو گئے۔ تو سر میں آدمی طے کر لے کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، پرواہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے تو زندگی بڑی باوقار اور بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ اور ورنہ ایک آدمی ہے بیگم سے بھی ڈر رہا ہے، برادری سے بھی ڈر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈر رہا ہے اپنے جو ہے وہ دفتر میں اپنے افسر سے بھی، انتہائی اس کی زندگی پریشان کن ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذلت سے محسوس کرنا، فرمایا یہ ایک فجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے، ہزار فجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اللہ تعالیٰ صرف ایک اپنی رضا کی خاطر میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا الحمدللہ، قل شکر اللہ کے لیے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ انکا میتون وانہم میتون، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں، آپ کو بھی وفات آئے گی، آپ بھی انسان ہیں، اور آپ پر بھی موت آئے گی، آپ بھی فوت ہو جائیں گے، اور پھر وہ بھی مر جائیں گے۔ یہ جو آپس کی کشمکش ہے تھوڑے عرصے کی ہے، آپ نے بھی جانا اور انہوں نے بھی جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے، پھر یہ جھگڑے وہاں پر ہوں گے اور وہاں پر فیصلہ ہوگا کون حق پر ہے اور کون گمراہی کرتا۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَ، اور جھٹلائے سچ کو جبکہ سچ اس کے پاس آ جائے۔ عَلَيْكَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ، اور کیا جہنم ایسے کافروں کے لیے کافی ٹھکانا نہیں ہے؟ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، اس کے برعکس وہ کہ جو لے کر آیا سچی بات، وَصَدَّقَ بِهِ، اور جس نے اس سچی بات کی تصدیق کی۔ ایک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حق اور سچ لے کر آئے ہیں، اور ایک پھر وہ صحابہ اکرام ہیں، وہ بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی۔ فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حق کا ساتھ دینے اور اس کی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ ذلک جزاء المحسنین، اور نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے ان سے ان کے وہ برے کام جو انہوں نے کیے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی وجہ سے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھو دیتا ہے۔ ان الحسرات یذھبن السیئات، سورہ ہود میں ہم یہ پڑھ چکے کہ بے شک نیکیاں یہ دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، تو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس حق کی تصدیق اور حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دور کر دے ان سے ان کے اعمال کی برائی سے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر دے، ان کا اجر دے ان کے بہترین اعمال کی مناسبت سے جو وہ کرتے رہے، یا بہترین اجر عطا فرمائے ان کے عمل کا۔ یہ دونوں مفہوم ہیں، ایک انسان نے بڑی عظیمت دکھائی کسی ایک پہلو کے اعتبار سے، ممکن ہے نماز فرضی پڑھتا رہا لیکن یہ ہے کہ انفاق کے حوالے سے بہت زیادہ قربانی، اور یا یہ ہے کہ دین کی خدمت کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے اس نے بہت زیادہ عظمت دکھائی۔ تو جہاں جس عمل کی عظمت ہوگی اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ موجود فرمائے گا، اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ علیک اللہ کے کافی نامدہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت محدود ہے کہ ہم کچھ باتیں تو اللہ سے مانگ لیں اور پھر باقی چیزوں کے لیے ہم اللہ کی سوا کسی اور کو پکارے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کیرا کو حد نہ حساب ہے۔ علیہ اللہ جو کافی نبدا، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے جو تم دوسرے در در کی ٹھوکرے کھا رہے ہو اور کسی اور سے تم دعائیں کر رہے ہو اور کسی اور در پر جا کر تم منتیں باندھ رہے ہو؟ فرمایا علیہ اللہ جو کافی نبدا، کیا اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بڑا پیارا شعر ہے مولانا جوہر کا، کہ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے نبی وہ آپ کو ڈراتے ہیں ان ہستیوں سے جو اللہ کے سوا ہیں۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے بس اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ، اور اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، علیہ اللہ عزیز انتقام، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست اور انتقام دینے والا نہیں ہے، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر نبی آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کس نے بنایا ہے آسمانوں کو زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، انسان مجبور ہے تسلیم کرے گا کہ اتنی بڑی کائنات ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں ولی اللہ نے کائنات بنائی ہے، نہیں، کائنات بنانے والا وہ ہوگا کہ جو اس کائنات سے بڑا ہو، تو فرمایا وہ خود ہی کہے گا کہ کائنات بنانے والا اللہ ہے، قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ، پہلے بھی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو کہ تم جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، فلاں سے مدد مانگ رہے ہو اور فلاں سے دعائیں کر رہے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ کر لے کسی تکلیف کا، حل ہن کاشفات ضر، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتی ہے وہ ہستیاں، او ارادنی بے رحمتیں، اور یا اگر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ارادہ فرما لے رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمت ہی، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک سکتی ہیں وہ ہستیاں، قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، ہوتا ہے کہ توکل کرنے والے اس اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی کہیے کہ میری قوم کے لوگوں جو تم نے کرنا ہے کرو اپنی جگہ، جو میرے خلاف سازشیں کر سکتے ہو اور جو لوگوں کو دین سے دور کرنے کی حرکتیں کر سکتے ہو کرو، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما، آج دین اسلام کے خلاف سازشیں بڑی کھلم کھلا ہو رہی ہیں اور پوری طرح سے زوروں پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی دین اسلام کی کھل کر حمایت کریں، اس کے لیے ہمیں اپنے اوقات کی قربانی دینی ہوگی، اس کے لیے ہمیں اپنی توانائیاں لگانی پڑیں گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبول فرمائے، تو نبی ان سے کہیے تم نے جو کرنا ہے کرو اپنی جگہ، انی عامل، میں بھی چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوں، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، میں بھی عمل کرتا رہوں گا، میں بھی حق کا پیغام پہنچاتا رہوں گا، فسوف تعلمون، پس تمن قریب جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ کون ہے کہ جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرتا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس کے اوپر اترتا ہے وہ عذاب جو قائم رہنے والا ہے، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اور بے شک ہم نے نازل کی ہے اے نبی آپ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، یہ کتاب با مقصد ہے، یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ اس پر عمل ہو، یہ نہ ہو کہ رمضان کے رمضان اس کی تراوی میں سن کر اور اس کے بعد تم مٹھائی کھا کر گھروں کو چلے جاؤ، نہیں، یہ کتاب اس لیے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، یہ کتاب اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کے ہر گوشے میں عبادت ہو، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، اور میں نے صدا فل نفسے، اب جو کوئی بھی اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت پر آیا وہ ہدایت پر آئے گا اپنے ہی بھلے کو، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، ومن ضلنا، اور جو کوئی بھٹک گیا، فإنما يضل عليها، تو پھر وہ بھٹکتا ہے اپنے ہی خلاف، اس کا وبال اسی کو پہنچے گا، وما انت علیہم بوکیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ يتوفى الانفس حين موتها، اللہ تبارک و تعالی جانوں کو لے لیتا ہے ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها، اور جنہوں نے بھی نہیں مرنا ان کی جان کو لے لیتا ہے ان کے دین میں، یہاں دیکھیں وفات کے لفظ کا اطلاق نیند پر بھی ہو رہا ہے، وفات کے اثر معنی ہوتے ہیں پورا پورا لینا، اللہ تبارک و تعالی نے لفظ تین معنی میں استعمال کیا، نیند میں شعور کا لے لینا یہ بھی وفات ہے، موت کے وقت جان کا لے لینا یہ بھی وفات ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے واقعی پورا پورا لے لیا تھا، جسے مرجان کے ساتھ لے لیا تھا، تو یہ الفاظ آئے ہیں سورہ آل عمران میں کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لے لوں گا، تو قادیانی کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہہ دیا عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، تو قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تو ہو چکی، اور جن عیسیٰ کا ذکر احادیث میں آتا ہے وہ عیسیٰ نہیں ہے، وہ مسیح عیسیٰ ہے، اور اس کے بعد غلام قادیانی نے کہا کہ وہ میں ہوں، پہلے مسیح مسیح کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد میں اس نے پھر نبوت کا دعویٰ بھی کیا، آن جہانی غلام قادیانی، یہاں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وفات دیتا ہے اس کو جس نے مرنا ہو اس کی موت کے وقت، اور جو نہیں مرنا اس کو وفات دیتا ہے اس کی نیند میں، تو گویا تمفع تمفع کے اثر معنی صرف موت نہیں ہوتے بلکہ اس کا اطلاق نیند پر بھی ہوتا ہے، اور اس کے اثر معنی کیا ہے، لے لینا، اس کی تینوں صورتیں ہیں، اس کی صورت یہ بھی ہے کہ نیند میں شعور لے لیا جائے، اس کی صورت یہ بھی ہے کہ موت کے وقت جان لے لی جائے، اور اس کی کامل صورت یعنی پورا پورا لینا وہ تھی جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور جان سمیت لے لیا. تو فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتھا, اللہ تبارک و تعالیٰ جانوں کو لے لیتا ہے ان کی موت کے وقت, والتی لم تمت فی منامھا, اور جس نے بھی نہیں مرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جان لے اس کا شعور لے لیتا ہے, وہ اسے وفات دیتا ہے اس کی نیند میں. فیمسک الذی قضا علیہ الموت, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روک لیتا ہے کہ جس پر اس اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ کر دیا. ویرسل الاخرى, اور دوسری جان کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے, ابھی تمہارے کچھ اور دن دنیا میں ہیں زیادہ جاؤ, اور وہ انسان صبح دوبارہ اٹھ جاتا ہے جاگ جاتا ہے. ویرسل الاخرى, دوسری جان کو اللہ بھیج دیتا ہے, الى اجل مسمى, ایک معینہ مدت تک کے لیے. اس آیت کے حوالے سے بڑی پیاری دعا ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو کہ آپ مانگا کرتے تھے سوتے وقت. دیش میں کا ربی بذات و جنبی, تیرے اے میرے رب تیرے نام کے ساتھ میں اپنا پہلو بستر پہ لگا رہا ہوں, بب کارتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی میں اٹھوں گا. ان دیش میں کا ربی بذات و جنبی بابے کارتا ہوں, ان امسکتا نفسی فرحما, اگر تو نے میری جان کو اپنے پاس روک لیا یعنی میری موت ان کے دوران آ گئی, تو اے اللہ تو اس پر رحم فرمائیے. ان امسکتا نفسی فرحما و ان ارسلتا, اور اگر تو نے اس کو واپس بھیجا, فافظ ہا بما تحفظ به عبادك الصالحين, تو پھر اگر تو نے دوبارہ اس کو بھیج دیا, مجھے دوبارہ زندگی ملی, میں دوبارہ صبح اٹھ گیا, تو اللہ پھر اس جان کی حفاظت ایسے کیجیے جیسے کہ تو حفاظت کرتا اپنے صالحین بندوں کی. اس دعا کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یاد کریں اور اپنے معمولات میں شامل کریں. فرمایا ان نفی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے سفارشی اختیار کر لیے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا, اے نبی کہیے اگر سے وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں, ولا یعقلون, اور نہ وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوں نہ وہ عقل رکھتے ہوں. قل للہ الشفاعۃ جميعا, اے نبی سے کہیے کہ شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے. لہ ملک السماوات والارض, اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی, ثم الیہ ترجعون, اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی توحید کے ساتھ, تو دل رکتے ہیں ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر, جن کا دامن پاک صاف نہیں ہے, جو گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ صرف اللہ کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ, وہ چاہتے ہیں کچھ اولیاء اللہ کا ذکر بھی ہو, اور یہ بھی ذکر ہو کہ وہ اولیاء اللہ سفارش کریں گے اور گناہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچا دیں گے. تو اگر اس طرح کا ذکر ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں, اور اگر صرف اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل رکتے ہیں. تو فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی توحید کے ساتھ, فرمایا اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, رکتے ہیں دل ان لوگوں کے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, وہ نہیں چاہتے کہ آخرت میں ہم سے بات خرص ہو اور وہاں پر صرف عمل ہی کام آئے, وہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں سا تصور موجود ہو کہ ہاں کوئی ہے ایسی ہستیاں بھی جو تمہیں آ کر اور بچا لیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے, اللہ کے عذاب سے. وجداد ہو کہ اللہ جینا مندو نہیں, اور جب اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے, ان کا بھی کچھ نہ کچھ اختیار ہے, وہ بھی اللہ کے لاڈلے اللہ کے بڑے پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں ٹالے گا. جب اس طرح کی باتیں ہوں اذا ہم یستبشرون, پھر بڑی خوشیاں مناتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. قل اللہم فاطر السماوات والارض, اے نبی آپ کو یہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اے اللہ فاطر السماوات والارض, اے آسمان اور زمین کے بنانے والے, عالم الغیب والشہادہ, اے وہ ہستی جو ہر ظاہر بات اور ہر چھپی بات کی جاننے والی ہے, انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون, تو فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان ان معاملات کے بارے میں کہ جن کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا, اور بے شک اثر ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ سب تصب جو کہ زمین میں ہے, تو مثلہ ما ہو, بلکہ اس کی مانند اور بھی ہو, لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ, تو وہ روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ پیش کریں گے بطور فدیہ. اول تو کس کے پاس اتنا مال و اسباب ہوگا, اور اگر ہوگا بھی تو وہ چاہے گا کہ میں اس کو پیش کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لوں. فرمایا نہیں, وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, انہیں نظر آئے گا اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ کہ جس کا وہ گمان تک نہیں کر رہے تھے، جس کا انہیں احساس تک نہیں تھا. یہاں بڑے کچھ نہیں تھے کہ ہم نے بہت غزلیں چڑھائی ہیں فلاں فلاں مزاروں پر، اور بڑی ہم نے جو ہے وہ منتے مانی ہے ان کے وہاں جا کر، اور ہم نے بہت اس پہ شرکت کی، اور یہ ہے وہ ہے. وہاں معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچانے والا نہیں ہے. فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا قَسَمُوا، بلکہ نظر آئیں گی ان کو ان کی وہ برائیوں جو انہوں نے کی ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ ہے تمہارا نام اعمال، اقرا کتابک، اپنا نام اعمال پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا قَسَمُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ چیز ان کو گھیر لے گی جس کو وہ مذاق سمجھتے تھے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، تو جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خُوِّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور جب ہم اسے ڈھانپ دیتے اپنی طرف سے کسی نعمت سے. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، وہ کہتا ہے یہ مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد پر، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میری اپنی فراست ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے. یہ وہی الفاظ ہیں جو قارون نے بھی کہے تھے، اس نے بھی کہا تھا مجھے جو کچھ ملا ہے میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے. بل ہے یا کتنا تم، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے. بلا کن اکثر الناس اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. قد قال الذين من قبلهم، اور ان سے پہلے بھی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو پھر ان کو کام کچھ نہ آیا وہ جو کچھ کے وہ کما رہے تھے. فاصابهم سيئات ما كسبوا، پھر ان پر آ پڑی برائیاں اس کمائی کی جو انہوں نے کی تھی، ان کی کمائی کا وبال ان پر آیا. والذین ظلموا من هؤلاء، اور وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں ان میں سے، یعنی ان مکے والوں میں سے. سیصیبهم سیئات ما کسبوا، ان پر بھی آئیں گی برائیاں اس کمائی کی جو وہ کر رہے ہیں. وما هم بمعجزین، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اولم یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ رزق وسیع کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، اور جس کا رزق چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس سب کے اندر یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانا چاہ رہا. اب اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت آ رہی ہے، پورے قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید افزا ہے. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہیے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب قسم گناہ معاف کرنے والا ہے. انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اگر گناہ کے بعد فوری توبہ ہو جائے تو وہ تو اللہ نے وعدہ کیا سورہ نساء کی آیت 17 میں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ ضروری قبول کرتا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے ان کی کہ جو برائی کرتے ہیں کسی جہالت سے، اور پھر فوری توبہ کر لیتے ہیں. خود پہ اللہ تعالیٰ ضرور ڈر سے کرم کرتا ہے. البتہ جو لوگ توبہ کریں اس پر جبکہ موت کا فرشتہ سامنے آ جائے، تو حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں، کیسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک درمیانی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بہت گناہ کیے، فوری توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد موت کا فرشتہ آنے سے پہلے کسی وقت احساس ہو گیا، اور اب وہ توبہ کی طرف اگر رجوع ہوا اور توبہ کی طرف مائل ہوا، اس آیت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہ معاف کر دے گا، بشرطے کہ توبہ ہو پوری شرائط کے ساتھ. نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ سچی ندامت کا اظہار کرے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر روئے. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے میرے ارض کے انفعال سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قطرے بڑے محبوب ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کرے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اور نمبر تین، گناہ کو بالفعل چھوڑ کر اپنی توبہ کے اخلاص کا، اپنی توبہ کی سچائی کا وہ ثبوت دے. اور نمبر چار، اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو جا کر اس سے معافی مانگے، اور اگر حق لوٹا سکتا ہے تو اس کا حق لوٹا ہے. یہ چار شرطیں ہیں اگر پوری کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. اطائب من الذنب کما ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ایک شخص کا تصور کرو, وہ صحرا کے اندر اونٹ سے سفر کر رہا ہے, اس کا پانی اس کی خوراک سب اونٹ کے اوپر ہے, اور پھر وہ ایک جگہ اونٹ سے اتر کر لیٹتا ہے اور سو جاتا ہے. آنکھ کھل کے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے, سواری بھی گئی, خوراک بھی گئی, پانی بھی گیا, گویا اس کے لیے صحرا میں موت ہی موت ہے. لہٰذا وہ دیوانہ وار بھاگتا ہے ادھر ادھر اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے, اونٹ کے نظر میں آتا اور بے ہوش ہو کر پھر گر جاتا ہے. دوبارہ آنکھ کھلتی ہے, دیکھتا ہے چوٹ اس کے پاس کھڑا ہے, تو خوشی سے پرتے مسرت کے جذبات سے اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. یعنی اس قدر اس کو خوشی ہے کہ اس کو معلوم نہیں کیا کہہ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہوں کو چھوڑ کر اور توبہ کر کے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے, اللہ کی طرف آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے نبی کہیے اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, جنہیں فوری توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی تھی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ سب کے سب گناہ معاف کرنے والا ہے. انہ ہو الغفور الرحیم, بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے, وہ بہت رحم کرنے والا ہے. توبہ کا تصور دین اسلام کی بہت بڑی بندوں کے اوپر رحمت ہے, ورنہ دیگر مذاہب میں توبہ کا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ نے زہر کھا لیا, اب لاکھ آپ نادم ہوں, زہر کا اثر تو ہوگا. وہ کہتے ہیں اسی طرح سے جہاں فزیکل لاز ہے اسی طرح سے مورل لاز بھی ہے, کہ اگر آپ نے غلطی کر لی اب لاکھ نادم ہو سزا تو ملے گی. دین اسلام کہتا ہے کہ نہیں, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس سے معاشرے کی پھر اصلاح ہو جاتی ہے. ایک آدمی توبہ کر کے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا وانیبوا الی ربکم, اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو, واستغفروا له, اور اس کی فرما برداری اختیار کرو. اب یہ ہے توبہ کی قبولیت کی علامت, کہ توبہ سے پہلے انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا, اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے. جس کی یہ کیفیت ہے وہ اس کی توبہ قبول ہو گئی. فرمایا وانیبوا الی ربکم, اپنے رب کی طرف رجوع کرو, واستغفروا له, اور اس کی فرما برداری اختیار کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے, کوئی آفت آ جائے, اور یا پھر یہ ہے کہ برے لوگوں کی موت بھی عذاب کی صورت میں ہوتی, اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے. ثم لا تنصرون, پھر تم مدد نہ کیے جاؤ. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, اور پیروی کرو بہترین طور پر عظیمت کے درجے میں جا کر اس کلام کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یہ حضرت علی کے الفاظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ توبہ کے بعد ایک پانچویں شرط بھی ہے کہ تم اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنے نفس کو اسی طرح سے بھلاؤ جیسے یہ نفس اس سے پہلے گناہوں کی نظر دیتا رہا ہے, اور یہ توبہ تن نصوحہ ہے, یہ خالص توبہ ہی سچی توبہ ہے. تو فرمایا کہ اب اپنے اب وتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, اب پیروی کرو بہترین درجے میں جا کر, عظیمت کے درجے میں جا کر اس کلام کی جو تمہاری طرف نازل کیا جاتا ہے تمہارے رب کی طرف سے. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ, اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اچانک. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور تک نہ ہو. معلوم تھا 8 اکتوبر کو صبح کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. عام دن سمجھا تھا اسی طرح جا کر بیٹھے تھے دفتر میں بھی, اسی طرح سے جا کر اپنی دکانوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے, اپنے سارے کام کاج کر رہے تھے. کیا ہوا اچانک چند سیکنڈ کے اندر کیا سے کیا ہوگا, تو پتہ نہیں کس وقت ہم پر بھی مصیبت آ جائے. اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے آنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے, کوئی آفت آ جائے اچانک. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور تک نہ ہو. ان تقول نفسٌ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے ہائے حسرت ہے اس زیادتی پر کہ جو میں نے اللہ کی جناب میں کی, میں نے کس طرح سے اللہ کے احکامات کو توڑا, میں اللہ کی نعمتیں کھاتا رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی آکسیجن سے سانس لیتا رہا, اللہ تعالیٰ کا پانی وہ پیتا رہا, لیکن میں یہ سب کچھ کر کے ساری نعمت سے استعمال کر کے اللہ ہی کی نافرمانی کرتا رہا. ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے کہ ہائے حضرت ہے اس تقریب پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی, بھائی ان کن تعالیٰ محنت خاص رہی, اور میں تو رہا مذاق کرنے والوں میں سے, میں نے ساری باتیں سنی کہ عذاب بھی آ سکتا ہے آخرت بھی ہوگی حساب کتاب بھی ہوگا، لیکن میں نے ان باتوں کو سیریس نہیں لیا، میں نے ان باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا. او تقول لو ان اللہ ہدانا، یا کہ ایسا نہ ہو کہ جب عذاب آ جائے یا موت کا فرشتہ آ جائے تو وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا لکنت من المتقین، تو میں ہو جاتا متقیوں میں سے. او تقول حین تر العذاب، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ کہنے لگے لو اندنی کرنا تن، کہیں ایسا نہ ہو جب وہ عذاب کو دیکھے تو کہنے لگے لو اندنی کرنا تن، اگر میرے لیے دوبارہ لوٹنا ممکن ہو فاکون من المحسنین، اب میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا. پہلا درجہ ہے اسلام، اس سے اوپر ایمان، اس سے اوپر احسان. اب میں صرف مسلمان نہیں ہوں گا، صرف مومن نہیں ہوں گا، بلکہ میں تو محسنین کے مقام پر پہنچ جاؤں گا. بلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سنیے. اللہ فرمائیں گے کیوں نہیں، قد جاءت کا آیات، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، فکذبت بها، تو نے ان کو جھٹلایا. وہ بدنصیب بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور وہ بدنصیب بھی ہیں یہودیوں کی طرح کہ جنہوں نے مانا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، لیکن ان اس تورات کے احکامات کو پاؤں تلے روکا. دونوں کی تفصیل قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے. یہود کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہی ان کا جرم بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے تھے. بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، سورہ جمعہ آیت نمبر 5، بری مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. یہود کی تکذیب تکذیب عملی تھی، جیسے آج ہماری ہے. ہم مانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سود کے بارے میں کہا گیا کہ سود کا لین دین چھوڑو، ورنہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے لانے جائیں گے، لیکن دھرنے کے ساتھ سود دیتے ہیں، اور سودی نظام کو اپنے ملک پہ جاری ساری کیا ہوا. تو یہ بھی اصل میں تکذیب ہے. تکذیب صرف زبان سے نہیں ہوتی، تکذیب انسان کے عمل سے ہوتی ہے. فرمایا اللہ کہے گا تیرے پاس میری آیتیں آ چکی تھی، فکذبت بها، تو نے ان کو جھٹلایا، بس تک برتا، تو نے تکبر کیا، تو نے اہمیت نہ دی اللہ کے احکامات کو، اور تو نے اپنی مرضی چلائی. وکنت من الکافرین، در حقیقت تو بھی کافروں میں سے تھا. یہ مضمون ہم بار بار پڑھ چکے ہیں. کافر وہی نہیں ہوتا جو قانونی کافر ہو کہ وہ انکار کرے اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جو اللہ کی کسی ایک حکم سے جان بوجھ کر پیرو صحیح کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. تو فرمایا وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے تھا. یوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ، اور روز قیامت نبی آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے ہوں گے سیاہ. یہ جھوٹ کیا ہے؟ شرک. تو یہ جھوٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، بخشے گا، وہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا. اور یہ بھی جھوٹ ہے اس معنی میں کہ اللہ کی صرف ایک شان کو تم بیان کر رہے ہو، اور جو اس کی دوسری شان ہے کہ وہ انتقام دینے والا بھی ہے، حساب لینے والا بھی ہے، تو اس کو تم بیان نہیں کر رہے. تو فرمایا کہ روز قیامت نبی آپ دیکھیں جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ نے فلاں فلاں ہستیوں کو اختیار دے رکھا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے اختیارات کا استعمال چھوڑ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص مقربین بنتے ہیں، اللہ نے نظام کائنات ان کے حوالے کر دیا، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ شرک اور شرک کے نظریات کو پروموٹ کرنے والے وہ بیان کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ تم دیکھو گے اس کو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑا، وجوہہم مسودۃ، ان کے چہرے افسوس سیاہ ہوں گے. علیہ فی جہنما مثوًا للمتکبرین، کیا جہنم ان تکبر کرنے والوں کے لیے کافی ٹھکانہ نہیں؟ وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، ان کی کامیابیوں کے ساتھ. لا یمسوہ مسوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر ذمہ دار ہے. اللہ پر توکل کرو، مت ڈرو کہ توبہ کرنے سے میں کہاں سے کھاؤں گا، ابھی تو میری کمائی ہے غلط ذرائع سے اور گزر اوقات ہو رہی ہے. اگر میں نے رشوت دینا چھوڑ دی، اور اگر میں نے سود لینا چھوڑ دیا، تو پتہ نہیں کہاں سے گزر اوقات ہوگی. بغیر سود کے کاروبار کی طرف گھر بدلنی کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار وہ ہے، وہ وکیل وہ ہے، اس پر توکل کرو. لہو مقاليد السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کے اختیار میں ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی خسارے میں جانے والے ہیں. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. صدق الله العظيم. ایک مضمون مکی صورتوں میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آیا ہے، مکی دور کے آخر میں مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید دباؤ ڈال رہے تھے کسی سمجھوتے کے لیے، کہ بہت عرصہ ہو گیا ہماری باہمی کشمکش کا، اب اس صورتحال کو ختم ہونا چاہیے، کچھ عرصے ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود واحد کی، لیکن پھر کچھ عرصے آپ کو بھی عبادت کرنی پڑے گی ہمارے معبودوں کی. ان کے اس پیشکش کو قرآن پاک میں بار بار رد کیا گیا. اب یہاں سورۃ زمر کے ساتویں رکوع میں بڑے زوردار انداز سے رد کیا جا رہا ہے. فرمایا، قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے، اف غیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ ولقد اوحی الیک، حالانکہ نبی آپ کی طرف یہ بات وحی کر دی گئی ہے، وإلی الذین من قبلک، اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے تھے، لئن اشرکت، کہ بالفرض 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 اگر آپ نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے تمام اعمال لازمن ضرور ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں. تو گویا اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں. تو اے جاہلو، اہل تو ہوا کے بندو، کیا تم مجھے یہ پٹی بڑھا رہے ہو؟ کیا تم مجھے اس پر آمادہ کر رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور ورنہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات وحی کی جا چکی ہے میری طرف، کہ اگر خدا نہ خواستہ میں نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا تو میری اب تک کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور میں بھی ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں. بل اللہ فاعبد، پس نبی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجیے، وکم من الشاکرین، اور ہو جائیے اس کے شکر گزار بندوں میں سے. وما قدر اللہ حق قدر، یہ کیوں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دوسرے معبودوں کو بھی شریک کرتے ہیں عبادت میں؟ کیوں؟ وما قدر اللہ حق قدر، ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا. اللہ کس قدر محبت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے، وہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. اس کی کیا قدرت ہے، اس کی کیا عنایات ہے، انہیں اگر کچھ بھی احساس ہوتا یہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے. والارض جمیعا قبضته یوم القیامۃ، اور یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی روز قیامت. کس قدر وہ ہستی بڑی ہے کہ یہ پوری کی پوری زمین جس پر عرب عرب انسان بس رہے ہیں، یہ پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی روز قیامت. والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمان ڈپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے اور بہت ہی بلند و بالا ہے اس شرک سے جو کہ وہ کر رہے ہیں. وہ نفخ فی الصور، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، یہ اشارہ ہے قیامت کی طرف. فصیت من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو بے ہوش ہو جائے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، سوائے اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چاہے. وہ آٹھ فرشتے کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، وہ ہوش و حواس میں رہیں گے. اس کے علاوہ جملہ مخلوقات جو زمین میں ہیں، آسمانوں میں ہیں، وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. یہ سب میں دوسرا نفخہ ہے. پہلا نفخہ ہے جو کہلاتا ہے نفخۃ الصاعقہ، اس کا ذکر ہم نے پڑھا سورہ حج کے شروع میں، کہ جب پہلی مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو گھبراہٹ طاری ہوگی بڑی زبردست ان لوگوں پر جو سب موجود ہوں گے. اور تم دیکھو گے وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَذْهَلُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی، حمل والی اپنے حمل گرا دے گی، اور تمہیں لوگ نظر آئیں گے کہ وہ بدہوش ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں. پاگل نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے. دوسری مرتبہ پھر جب سود میں پھونک ماری جائے گی، اس کا ذکر یہاں ہے کہ ہر وہ شہر جو آسمانوں میں اور ہر وہ شہر زمین میں ہے، ان سب کے اوپر ایک بہجی تاری ہوگی. مراد یہ کہ وہ سب کے سب مر جائیں گے، سوائے اس کے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چاہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ 8 فرشتے جنہوں نے اٹھا رکھا ہے عرش کو، ان کے سوا تمام فرشتوں پر بھی بہوشی یا ایک موت کا عالم آئے گا. ثم نفخ فیہ اخرى، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر پھونک ماری جائے گی سور میں، یعنی مجموعی طور سے بھی تیسری بار ہے، پھر دوبارہ پھونک ماری جائے گی سور میں. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو پھر وہ سب کے سب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. اب کتنا وقفہ ہے ان دونوں سور پھونکنے کے درمیان، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جب سور میں پھونک ماریں گے، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتہ سور میں پھونک مارے گا، اور جب سب کے سب لوگ مر جائیں گے، تو اس کے بعد پھر اس زمین کے اوپر ایک پوری کاروائی ہوگی تاکہ زمین پر ایک میدان حشر برپا ہو سکے. لہذا جیسے کسی اجتماع گاہ کو تیار کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح سے زمین کو کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کیا جائے گا تاکہ یہ پوری زمین فلیٹ ہو جائے، نہ اس میں کوئی پہاڑ باقی رہے، نہ کوئی خم باقی رہے. اور اس کے بعد جب وہ اجتماع گاہ تیار ہو جائے گی، وہ میدان حشر تیار ہو جائے گا، پھر اس کے بعد سور میں پھونک ماری جائے گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اور پھر وہ کھڑے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین جگمگائے گی اپنے رب کے نور سے. یہ مضمون آتا ہے سورہ فجر میں، صلی اللہ اذا دقت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب سے زمین کو کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کر دیا جائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اے نبی آپ کا رب بھی آ جائے گا اور فرشتے بھی آ جائیں گے زمین پر صف صف. تو جب اللہ تعالیٰ زمین پر آئیں گے تاکہ زمین پر ہی آ کر قصہ زمین پر سر زمین جو کچھ زمین پر ہوا اس کا حساب یہی چکایا جائے، تو اس وقت یہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگائے گی. وبوز الکتاب، اور پھر نام اعمال پیش کیے جائیں گے. وجی اب النبیین والشہداء، اور لائے جائیں گے انبیاء اکرام اور تمام گواہ. انبیاء اکرام بھی آ کر گواہی دیں گے، دیگر گواہ بھی بلائے جائیں گے جو گواہی دیں گے. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی. ووفیت کل نفس ما عملت، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے عمل کیا. وہو عالم بما یفعلون، اور وہ اللہ تعالیٰ بذات سے خود جانتا ہے، کسی گواہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ تو گواہ فرشتے آئیں گے یا گواہی دیں گے انسان کے ہاتھ اور پاؤں، جیسے ہم نے کل پڑھا سورہ یاسین میں، یا انبیاء آ کر جو گواہی دیں گے، یہ صرف اور صرف انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے. ورنہ فرمایا وہو عالم بما یفعلون، وہ اللہ تعالیٰ بذات خود جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے جہنم کی طرف گروہوں کی صورت میں. گروہ درگوہ میں ہانک دیا جائے گا، حساب کتاب پورا ہو گیا، فیصلے ہو گئے، اب کفار کو جو ہے وہ ہانکا جائے گا گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف. حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابها، تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے. جہنم کے دروازے بند ہیں جیسے کسی قید خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں، فرمایا فتحت ابوابها، اس کے دروازے جہنم کے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور ان سے اس جہنم کے داروغہ کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، کہ جو تم پر تمہارے رب کی آیت تلاوت کرتے تھے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن کی حاضری سے، اس دن کی اللہ کے سامنے پیشی سے خبردار کرتے تھے. قالوا بلا، وہ مجرم کہیں گے کیوں نہیں، ہم تک اللہ کا پیغام پہنچ چکا تھا، ہمیں معلوم تھا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، حاضر ہونا ہے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں. ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، اور لیکن وہ عذاب کی بات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا قانون ہے جس کا اطلاق ہو گیا ان کافروں پر. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے میں اور اس میں اب رہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. فبے سمت المتکبرین، بس تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. اس کے برعکس وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور لے جائے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے رب کی نافرمانیوں سے بچتے رہے، اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہے. اللہ تعالی ہمیں بھی تقوی عطا فرمائے. لے جائے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے رہے، الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف گروہوں کی صورت میں، ان کے بھی ٹکڑیاں گروہ وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابها، اب یہاں پر باؤ آیا ہے جو باؤ حالیہ ہے، کفار کے ذکر میں باؤ نہیں تھا، وہاں صرف الفاظ سے فتحت ابوابها، یہاں وفتحت ابوابها، یہ باؤ حالیہ ہے گرامر کے اسلام ہے، اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. جیسے آپ نے کچھ مہمانوں کو اپنے گھر پہ مدعو کیا ہو تو آپ دروازے کھول دیتے تاکہ مہمان ہے اور سیدھا گھر میں داخل ہو جائے، تو فرمایا وفتحت ابوابها، اور اس کے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان سے جنت کے داروغا، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم، تم لوگ بڑے پاکیزہ لوگ ہو، بڑے طیب، بڑے پاکیزہ لوگ ہو. فادخلوها خالدین، تو داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے کل شکر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا. اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جو ہے وہ الجنت للمتقین، العزت للمتقین، جنت کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ جنت تیار دی گئی ہے متقیوں کے لیے، تو اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. فرمایا وہ کہیں گے کل شکر اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث کر دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں ٹھکانہ پکڑتے ہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بس کیا عمدہ بدل ہے، کیا عمدہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جنت تیری تنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش فہم کی جزا دیکھ. اللہ تعالی ہمیں بھی کوشش فہم کی توفیق عطا فرمائے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو. یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں حافین کے، یہ الفاظ آتے ہیں اس حدیث میں بھی کہ جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ کے ویتدارسونہ بینہم، کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں اس کتاب کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں. الا نزلت علیہم السکینہ، مگر یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک تسکین نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. وغشیہم الرحمہ، اور رحمت ان کو آ کر ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اب یہ دیکھیں حفت کہ وہی الفاظ ہے، اور فرشتے آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمْ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان مقربین کی محفل میں جو اللہ کے پاس ہے. اعلیٰ کی محفل میں اللہ اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے، ان کا جو اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے. فرمایا حافین من حول العرش وترى الملائکۃ، تھا اب دیکھیے پورا فیصلے ہو چکے ہیں، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اب یہ آخری منظر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر متمکن ہے اور فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں. وترى الملائکۃ، تھا اے نبی آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش، کہ وہ گھیرے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے گرد کو. یسبحون بحمد ربہ، اور وہ تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی ہم کے ساتھ. اب یہ اہم مضمون آ رہا ہے. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان بھی فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ. یہ بات میں نے کل آپ کو بتائی تھی کہ یہ ملائکہ بھی آپس میں بحث کرتے ہیں. ما کان لیمن علم بالملائکہ اذ یختصمون، سورۃ فاتحہ کے آخری رکوع میں آیا تھا کہ جب ملائکہ وہ فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں تو مجھے اس کی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا بحث کر رہے ہیں. تو فرشتے یہ باشعور مخلوق ہے، ان کی اپنی سوچ ہے اور ان کے اندر بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے. سمجھانے کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ روبوٹ نہیں ہے کہ بس پروگرام اللہ نے فیڈ کر دیا اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں، نہیں، ان کا اپنا شعور ہے، سوچ ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اختیار نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمت کے حوالے سے ان کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں. لہذا فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، ان کے درمیان بھی فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، کہ کس فرشتے نے اللہ کے حکم کی حکمت کو صحیح سمجھا اور کس نے نہیں سمجھا. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا کل شکر اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سورۃ المومن، جیسے سورہ زمر کے اندر الفاظ آئے تھے فَاعْبُدْ اللَّهَ مُخْلِصَ لَهُ الدِّينَ، پس اللہ کی عبادت کرو اپنی ذات کو خالص اس کے لیے کرتے ہوئے. اب عبادت ہی کا جوہر ہے، خلاصہ ہے، مغز ہے دعا. جیسے عبادت اللہ کی ہے، صرف اللہ ہی کی غلامی، اللہ ہی کی بندگی، اللہ ہی کی اطاعت، ایسے دعا بھی صرف اللہ سے کرنی چاہیے. اس صورت میں الفاظ آئیں گے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بس اللہ ہی کو پکارو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. یہ ہے صورت کا موضوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا میم، حروف مخصات، ان کا اصل مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. قرآن مجید میں سات صورتیں آئیں گی تسلسل کے ساتھ، کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات حامیم آئے ہیں. فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارا جانا ہے اس کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے سب کو جاننے والا. یہ دو صفات دعا کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ سورت کا موضوع دعا ہے. اللہ سے دعا کرو، اللہ زبردست ہے، وہ تمہاری دعا کو پورا کرنے پر قادر ہے، تمہاری حاجت روائی پر قادر ہے، وہ بہت زبردست ہے. العلیم، اور وہ جاننے والا، اگر تم اس کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا کر رونا شروع کر دو تو پھر بھی اس کو پتا ہے کہ تمہاری تکلیف کیا ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے تکلیف کو بیان ہی کرو، تم پر رکت تاری ہو جائے تم رونا شروع کر دو، وہ تب بھی جانتا ہے کہ تم کس مشکل میں ہو، کس پریشانی میں ہو. تو فرمایا اللہ جانتا ہے کہ تم کس حال میں ہو، لہذا اس سے اگر دعا کرو گے تو اس کے در سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں رہو گے. فرمایا وہ اللہ زبردست ہے، سب کو جاننے والا، غافر الذنب، وہ بخشنے والا ہے گناہ کو، وقابل التوب، اور قبول کرنے والا ہے توبہ کا. سب سے اعلیٰ دعا استغفار ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار. حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اعلیٰ ذکر قرآن ہے. افضل کہتے ہیں کسی بھی عمارت کے بنیاد کو، تو بنیاد تو کلمہ توحید پر ہے، اور اعلیٰ وہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید. تو افضل ذکر یعنی بنیاد جو ہے وہ اس پورے سے پورے دین کی، وہ دین توحید، وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اعلیٰ ذکر قرآن. افضل جہاد کیا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد کرنا. اعلیٰ جہاد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. تو افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا کیا ہے؟ وہ ہے استغفار. تو فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر تم دعا استغفار کرو گے، یہ اعلیٰ دعا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے گناہ کا، وہ قابل التوب، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے توبہ کو. شدید العقاب، اور وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. ذی طول، اور وہ بڑی حیثیت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے. لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں نہیں جھگڑتے مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شہروں میں چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ چار دن کی چاندنی ہے ان کی، پھر ان کے لیے اندھیری رات ہے. یہ اس وقت جو بڑے دندنا رہے ہیں، جیسے آج کل ہے کفار بڑے پوری طرح سے دندنا رہے ہیں، اور اس وقت دنیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ وقتی طور پر ان کی ساری سرگرمیاں ہیں. ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کے جرائم ہیں اللہ ان کو سزا دے گا. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سزا ہی دے رہا ہے ہمارے جرائم کی، لیکن کافر بھی اپنے جرائم کی سزا سے بچ نہیں سکتے. جو انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے افغانستان پر، جو ظلم و ستم انہوں نے کیا ہے عراق پر، اور جس طرح سے یہ بے قصور اور بے گناہ لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہیں. ابو غریب کی جیل میں انہوں نے کیا بےمانہ سلوک کیا، اور فلسطین میں کیا کچھ کر رہے ہیں، بچ نہیں سکیں گے. تو فرمایا اس دور میں بھی کافر دندنا رہے تھے. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کے چرت پھرت شہروں میں یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. اس سے پہلے بھی کافر اسی طرح سے دندناتے رہے ہیں. کسبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے جھٹلایا تھا قوم نوح نے، وہ بھی ایک زمانے میں بہت اس کی سرگرمیاں عروج پر تھی. والاحزاب من بعدہم، اور جھٹلایا تھا ان کے بعد بھی کئی جماعتوں نے. محمد کلو امت بے رسول ہی لیا کرو, اور ہر امت نے کوشش کی, ارادہ کیا اپنے رسول کے حوالے سے کہ وہ اس کو پکڑ لیں. بجا دلو بن باطل, اور انہوں نے حق کی بنیاد پر جھگڑا کیا, اور انہوں نے باطل کی بنیاد پر جھگڑا کیا. لیودھزو بہل حق, کہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو تلا دیں, حق کو ناکام کر دیں. فاخذتهم, تو میں نے ان کو پکڑا. فکیف کان عقاب, تو پھر کیسا رہا میرا وہ سزا دینا. وکذلک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا, اور اسی طرح سے نبی آپ کے رب کے بعد آپ کے رب کے قانون عذاب کا اطلاق ہو گیا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے. انہم اصحاب النار, بے شک وہ جہنم والے ہیں. اب اس کے بعد بڑی پیاری آیتیں آ رہی ہیں فرشتوں کے حوالے سے. الذین یحملون العرش, وہ فرشتے کے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, ان کی تعداد 8 ہے, یہ بیان آئے گا سورہ الحاقہ میں. تو وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, ومن حولہ, اور وہ فرشتے جو عرش کے گرد ہیں, عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں, یہ سب دہونا بے حمد ربہم ہیں, وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. تسبیح بھی کر رہے ہیں, حمد بھی کر رہے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, اور وہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اب جو بڑی پیاری بات آ رہی ہے وہ کیا ہے, اور وہ بخشش مانگتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے. ربنا, وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے, وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا, اے ہمارے رب تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے اپنی رحمت کے اعتبار سے بھی, اور اپنے علم کے اعتبار سے بھی, ہر شے پر تیری رحمت ہے اور ہر شے کے بارے میں تجھے علم ہے. فاغفر للذین تابوا, بس اے اللہ تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, اور جو تیرے رستے کی پیروی کریں. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور انہیں بچا لے جہنم کے عذاب سے. ربنا, اور اے ہمارے رب, وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ لِّلَّتِي وَعَدتَّهُمْ, اور تو انہیں داخل کر ان رہنے والے باغات میں کہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ, اور ان کو بھی جو نیک ہوئے ان کے آباء اجداد میں سے. وہ ازواج ہیں, اور ان کی بیویوں میں سے. وہ ذریات ہیں, اور ان کی اولادوں میں سے. اِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک اللہ تو زبردست ہے کمال حکمت والا. کس قدر پیاری دعا ہے فرشتوں کی, اللہ تعالی ہمیں بھی ان دعاؤں کا مستحق بنا دے. باقی ہے مسیار, اور اللہ تو نے بچا لے برائیوں سے, یعنی برائیوں کی سزا سے. ومن تک سیاحت یوم اذن فقد رحیم کا, اور اس کو تو نے برائیوں کی سزا سے بچا لیا اس روز, تو نے تو اس پر اللہ رحم فرمایا. وذلک هو الفوز العظیم, اور وہی ہے شاندار کامیابی. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا. ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, یہ ذکر آ رہا ہے اب جہنم کا. جہنم کے اندر کافر پڑے ہوئے ہیں, اب ان کو جہنم کے اندر پکار کر کہا جائے گا. ان الذین کفروا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. ینادون, ان کو پکار کر کہا جائے گا. لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, یقیناً جو اللہ کی بیزاری تھی وہ زیادہ بڑی تھی آج تمہاری بیزاری سے جو اپنی جانوں سے. اس روز کافروں کو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوگا کہ تم نے کیا کیا, تم نے عارضی زندگی کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کی, اور عارضی زندگی کے لیے تم نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا, اللہ کے احکامات کو توڑا, تم نے یہ کیا کیا. تو فرمایا جائے گا, اے کافروں, آج جو تمہیں اپنی جانوں پر بیزاری ہو رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیزاری اس سے بڑھ کر تھی. اس تدعون الی الایمان, جبکہ تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی طرف. فتکفرون, تو تم کفر کرتے تھے, تم ایمان نہیں لاتے تھے. دنیا میں دو ہی دعوتیں ہیں, ایک دعوت ایمان کی اور ایک دعوت بے حیائی کی. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ ہیں, ایک اٹھ جائے تو دوسری بھی اٹھ جاتی ہے. تو اللہ کے نیک بندے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں کہ بھائیو, ایمان حقیقی اپنے دلوں میں پیدا کرو. یہ زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, حقیقی ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر. وہ ایمان تمہارے کردار میں نظر آئے, محسوس ہو کہ تمہیں یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تم رشوت نہ لو, تم ترازو کے اندر گڑبڑ نہ کرو, تم ذخیرہ اندوزی نہ کرو, تم کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ. یہ دعوت ایمان ہے جو اللہ کے نیک بندے دے رہے ہیں. اور شیطان کے ایجنٹ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء, وہ دعوت دے رہے ہیں کس کی؟ بے حیائی کی. ہر ذریعے سے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، سائن بورڈ کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، اور جو ہے وہ انٹرنیٹ پر آپ چلے جائیں تو آپ کو اس طرح کی بہودہ سائٹ مل جائیں گی کہ خدا نہ خواستہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہے تو اور اس کے لیے زندگی کا سامان اتنا موجود ہے کہ گھنٹوں جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں لوگوں کے اوقات ان بےحدیوں کو دیکھتے ہوئے۔ ہر ذریعے سے کرپٹ کیا جا رہا ہے، ہر ذریعے سے بہائی پھیلائی جا رہی ہے، اور ایک طرف کیا ہے اللہ کے نیک بندے وہ دعوت ایمان دے رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں دو دعوتوں کا ٹکراؤ ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو اس پر جو تم کفر کرتے تھے، اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیزاری تھی وہ زیادہ بڑی تھی اس بیزاری سے جو آج تمہیں اپنی جانوں کے اوپر ہو رہی ہے، اپنے آپ پر تمہیں غصہ آ رہا ہے۔ اب کافر کیا جواب دیں گے؟ قالوا ربنا امتنا اثنتین، کافر کہیں گے کہ ہمارے رب تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی، واحییتنا اثنتین تو نے ہمیں دو مرتبہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ دو موتیں کیا ہیں؟ یہ آج بڑی گہری سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ پورا فلسفہ ہمارے تخلیق کا ہمارے سامنے نہ ہو۔ بہت سارے بدقسمتی سے مبصرین بھی ایسے ہیں جو روح کے علیحدہ تشخص کا اقرار کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اس قدر مادہ پرستی کا غلبہ ہے کہ روح کو اور جان کو ہم مانے سمجھتے ہیں۔ نہیں، روح الگ ہے، جان الگ ہے۔ جان بلی میں بھی ہے، بکری میں بھی ہے، کتے میں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ روح صرف انسان ہے۔ اللہ نے پہلے ہماری روحوں کو بنایا، اور روحوں کو بنانے کے بعد اللہ نے ان سے عہد لیا، الفت میں ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم نے کہا کہ ہاں اب ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک موت دے دی، ایک موت میں اور آپ گزار کے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ ایک روح کو زندہ کر رہا ہے، اور باری باری اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو جسم کے ساتھ دنیا میں بھیج رہا ہے تاکہ امتحان ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اللہ موت دے گا، وہ موت ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائیوں کی، بہنوں کی، ہمارے سامنے آتی ہے، یہ ہماری دوسری موت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر زندہ کرے گا۔ تو پہلی ہماری تخلیق کی، پہلے زندہ نہیں کیا اللہ نے، پہلے اللہ نے ہماری روح کو بنایا، ایج الگ رہنے کے بعد اس کو موت دی، پھر زندہ کیا، اور پھر اللہ موت دے گا، پھر اللہ ہمیں زندہ کرے گا۔ تو دو زندگیاں ہیں، دو موتیں ہیں۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین، وہ کہیں گے اے رب ہمارے، تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی، واحییتنا اثنتین، تو نے ہمیں دو مرتبہ زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، تو کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی اور سبیل ہے، کوئی اور امکان ہے کہ تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہمیں پھر موقع مل جائے اور اب ہم غلطی نہ دہرائیں اور اب ہم تیرے نیک بندے بن کر رہیں؟ فرمایا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا اس کی توحید کے ساتھ، تم کفر کرتے تھے۔ جب یہ کہا جاتا تھا بھائی کل اختیار صرف اللہ کو ہے، اللہ کسی بات کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی تمہیں روزی نہیں دے سکتا، کوئی تمہیں اولاد نہیں دے سکتا، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کو پکارو، اسی سے دعا کرو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں سفارش تبھی کام آئے گی جب کہ اللہ کسی کو اجازت دے گا۔ اس اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اپنی ساری کی ساری امیدیں، اپنے سارے کے سارے خوف، اپنا سارا توکل اللہ ہی سے وابستہ کرو۔ تو فرمایا ذالکم، ایسا اس لیے ہوا بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا اس کی توحید کے ساتھ تو تم کفر کرتے تھے۔ وہی مشرک نہیں تو میں ہوں، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی کیا جائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ بھی ہے اور ساتھ کچھ اور بھی اولیاء اللہ ہے، کچھ اور بھی لوگ ہیں، ان کے بھی کچھ اختیارات ہیں، فرمایا اگر اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو میں ہوں، تو پھر تم مانتے تھے، پھر تم کہتے تھے کیا ہمیں اب اس طرح کے اللہ پر ہمیں ایمان ہے کہ جس اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی ہستیاں شریک ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی اختیار ہے۔ فرمایا فالحکم للہ العلی الکبیر، بس اب تو حکم کل کا کل اللہ ہی کے اختیار ہے جو کہ بلند و بالا ہے اور سب سے بڑا ہے۔ وبالذی یریکم آیاتہ، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وینزل لکم من السماء رزقا، اور وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ رزق کے فیصلے آسمان سے آتے ہیں اور بارش بھی آسمان سے آتی ہے کہ جس کے ذریعے سے پھر زمین سے رزق پیدا ہوتا ہے۔ وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے نہیں کرتا مگر وہی جو کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. اب اس سورت کا مرکزی مضمون آ گیا, فد اللہ مخلصین لہ الدین, بس اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو اپنی اطاعت کو خالص اس کے لیے رکھتے ہوئے. تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعا سنے تو تم بھی تو اللہ کی اطاعت کرو, معاملہ دو طرفہ ہوگا, تم اللہ کا کہنا مانو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سنے گا. تو فرمایا بس اللہ ہی کو پکارو کسی اور کو نہ پکارو, لیکن مخلصین لہ الدین اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. ولو کرہ الکافرون کا کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے. رفیع الدرجات ذو العرش, وہ اللہ تبارک و تعالی بلند درجوں والا ہے اور تخت کا مالک ہے, تخت حکومت اسی کا ہے. یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده, اور اتارتا ہے روح اپنے امر سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. یہ روح کا لفظ یہاں پر آیا ہے قرآن کے لیے, سورہ نحل کی دوسری آیت میں بھی تھا اور یہاں پر بھی ہے. قرآن مجید کو بھی اللہ نے روح کہا, جو فرشتے قرآن لے کر آتے ہیں وہ بھی روح سے روح الامین, اور جو قرآن مجید کو جو شے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسیو کرتی تھی وہ بھی روح تھی. نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے, تو لانے والے بھی روح, وصول کرنے والی بھی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو چیز لائی جا رہی ہے وہ بھی روح, یعنی وہی کو بھی قرآن روح کہتا ہے. یلقی الروح من امرہ, اللہ القا کرتا ہے ڈالتا ہے روح اپنے حکم سے, علی من یشاء من عباده, اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. لینذر یوم السلام, کیوں یہ وحی کیوں آئی ہے؟ تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر دے ملاقات کے دن سے. یوم هم بارزون, اس روز وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. لا یخفى علی اللہ منہم شیء, اس روز ان کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی نہ ہوگی. لمن الملک اليوم, اس وقت پوچھا جائے گا آج کے دن بادشاہی کس کی ہے, اور پھر جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار, آج کے دن بادشاہی اللہ کی ہے جو اکیلا ہے اور پوری طرح سے چھایا ہوا ہے غالب ہے. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت, آج کے دن ہر جان کو بدلہ دے دیا جائے گا جو بھی اس نے کمائی کی. لا ظلم اليوم, آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. وانذرهم يوم الآزفة, اے نبی نے خبردار کر دیجئے اس قریب آنے والے دن سے. اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين, جبکہ دل حلق کے پاس آ کر کانپ رہے ہوں گے, دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوں گی, دل اچھل اچھل کر حلق تک پہنچے ہوں گے اور دھڑک رہے ہوں گے. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع, اور ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے. یا علم و خائنۃ العیون, کیوں دنیا میں سفارشی کیا کہتا ہے جاتا, وہ کہتا ہے کہ آپ کو نہیں ہے اس کے ساتھ خام پر ظلم کیا گیا, یہ مجرم نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. دنیا میں کسی کی لازمی کی بنیاد پر سفارش کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم علم کامل ہے, اسے خود معلوم ہے کہ کس نے کیا کیا ہے اور اس کے علم کی کیا حد ہے. فرمایا یا علم و خائنۃ العیون, وہ تو جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو بھی. اگر نگاہ ادھر سے ادھر چلی گئی اور کسی ایسی طرف دیکھا جہاں دیکھنا ممنوع ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور, اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ کسی نے چھپاتے ہیں, وہ نیتوں سے واقف ہے, وہ دلوں کے حال سے واقف ہے. واللہ یفتی بالحق, اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ, اور وہ ہستیاں کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں, جن سے مدد مانگتے ہیں, جن سے وہ اپنی حاجت کے لیے فریادیں کرتے ہیں, فرمایا لا یقضون بشیء, وہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گی, انہیں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. ان اللہ هو السمیع البصیر, بے شک اللہ تعالی سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض, کیا وہ چلتے پھرتے نہیں زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلہم, اور پھر وہ دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانوا ہم اشد منہم قوہ, وہ ان سے قوت میں کہیں زیادہ مضبوط اور شدید تھے. وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں اثرات چھوڑنے کے اعتبار سے بھی. ذرا جا کے دیکھو احرام مصر کو, جو ان کی تعمیرات اور جو ان کی کنسٹرکشن تھی, تم ان کے اسٹریکچر کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تو فرمایا وہ تم سے وہ ان سے قوت میں زیادہ شدید تھے. وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ, وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں اثرات چھوڑنے کے اعتبار سے بھی. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, اللہ نے ان کو پکڑا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وما كان لهم من الله من باق, اور ان میں سے اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بچانے والا کوئی نہیں تھا. ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ایسا اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ، فکفروا تو انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ تو اللہ نے ان کو پکڑا، انہ قوی شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور سزا دینے کے اعتبار سے سخت ہے. ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، سلطان مبین اور ایک کھلی دلیل کے ساتھ، الا فرعون و حامان و قارون، فرعون اور اس کے وزیر حامان اور قارون کی طرف، فقالوا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا، ساحر یہ جادوگر ہے، کذاب اور معاذ اللہ بہت بڑے جھوٹے ہیں. فلما جاءہم بالحق من عندنا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق لے کر آئے تھے ہماری طرف سے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، تو انہوں نے کہا کہ قتل کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ان موسیٰ کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، واستحیوا نساءہم اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو. یہ مضمون اس سے پہلے بادل قرآن پاک میں آ چکا ہے. وما قید الکافرین الا فی ضلال، لیکن کافروں کی ساری سازشیں، یہ سارے ان کے منصوبے، یہ سب کے سب نہیں تھے، الا فی ضلال مگر بھٹکنے والے، حقارت جانے والے. وقال فرعون، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا فرعون نے، ضروری ابتل موسیٰ، ذرا مجھے اجازت دو، مجھے چھوڑو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، والجد و ربا، اور وہ اپنے رب کو پکارتا رہے. اب پس منظر ہے یہاں پر اصل میں کیا، کہ ایک زمانے میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اقدام سے وہ رکا رہا، ایک تو ڈر گیا تھا ان کا عصا دیکھ کر، جو عصا بن جاتا تھا، اور دوسرا اس کا خیال یہ تھا کہ میرے پاس بڑی قوت ہے، یہ موسیٰ میرا کیا مقابلہ کریں گے، اور میں تو ان کی قوم کے بچوں کو قتل کروں گا اور عورتوں کو زندہ رکھوں گا. لیکن رفتہ رفتہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اثرات اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے کہ خود اب فرعون کے دربار میں بھی کچھ موسیٰ علیہ السلام کے حمایتی الحمدللہ سے پیدا ہو گئے. اب فرعون کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ معاملہ تو حد سے آگے بڑھتا. ابھی آگے چل کر آپ دیکھیں گے اندر رکوع میں کہ ایک ایسے بندہ مومن کی تقریر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کی ہے کہ قرآن پاک میں اتنی طویل تقریر کسی نبی کی نہیں آئی جتنی اس اللہ کے بندے کی آئی ہے. اس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی، تو اب فرعون یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرے سرداروں میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے. تو وہ فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا، اب وہ سرداروں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو اب میں ختم کر دوں. تو فرمایا وقال فرعون، اور فرعون نے کہا ضروری مجھے چھوڑ دو، مجھے اجازت دو، اقتل موسیٰ کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دوں، ولید کو ربا، اور وہ پکارتے رہے اپنے رب کو، انی اخاف ہو بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم کہ وہ تمہارے دین کو، مراد یہ کہ وہ تمہارے اس نظام کو بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد یا یہ کہ زمین کے اندر فساد برپا کر دے گا. فرعون کا اعتبار سے فساد تھا کہ اگر اس کا نظام تلپٹ کر دیا جائے تو نظام کونہ کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے، لہٰذا مجھے اس سے پہلے کہ یہ نظام یہ تبدیل ہو مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دوں. وقال موسیٰ، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی اسو بے ربی و ربکم، بے شک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر اس تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. اب اس کے بعد جب دیکھا کہ فرعون اب یہ ارادہ کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا، تو ایک ایسا شخص کہ جو فرعون کے درباریوں میں سے تھا، ایمان لا چکا تھا لیکن فرعون کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اب بھی اگر میں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تو پھر اس سے بڑی کوتاہی، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہوگا. لہذا اب وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے بھرے دربار میں فرعون کی مخالفت کی اور موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی. وقال رجل مؤمن، اور کہا مرد مومن نے، اس بندہ مومن نے، قرآن نے اتنی اہمیت دی اس مومن بندے کو کہ پوری سورت کا نام اسی بندہ مومن کے ساتھ موسوم کر دیا، اس سورت کا نام ہے مومن. اور میں نے عرض کیا کہ اتنی طویل تقریر اللہ نے قرآن پاک میں کسی نبی کی بھی نقل نہیں کی جیسی کہ اللہ نے اس بندے کی نقل کی ہے. فرمایا وقال رجل مؤمن، اور کہا اس مرد مومن نے، من آل فرعون، جو آل فرعون میں سے تھا، یکتم ایمانہ، اور جو اپنا ایمان اس سے پہلے چھپا رہا تھا، اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وقد جا اکم بل بجنات میں رب کم، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، وہی یقو کاج منفا علیہ کذبو، اگر بال فرض وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑنے والا ہے، وہی یقو صادقن، اور اگر وہ سچا ہے یو سب کم باز اللہ کی جائے گم، تو پھر تم پر وہ بعض مصیبتیں آ جائیں گی کہ جس سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے، ان اللہ لا یہدی من ہو مصرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہو اور بہت بڑا جھوٹا ہو، یا قوم اے میری قوم کے لوگوں، لکم الملک الیوم، آج کے دن بادشاہی تمہارے اختیار میں ہے، ظاہرین فی الارض، اور تم زمین میں چھا رہے ہو، فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، مگر یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ گئی تو کون ہماری مدد کرے گا، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی آفات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیا اللہ کی پکڑ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، قال فرعون، فرعون نے کہا، ما اریکم الا ما ارى، میں تمہیں نہیں دکھا رہا مگر وہ جو کچھ کہ میں دیکھ رہا ہوں، میری فراست مجھے بتا رہی ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پورے اس نظام کو تلپٹ کر دیں گے، تو میں تمہیں نہیں دکھا رہا مگر وہی کچھ جو میں خود دیکھ رہا ہوں، وما اهديكم الا سبيل الرشاد، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کر رہا مگر یہ کہ بھلائی کے رستے کی طرف، یعنی فرعون نے مومن آل فرعون کی جو گفتگو تھی اس کو بیچ میں روک کر، اور جو ان کی گفتگو کے اثرات پڑ رہے تھے دربار پر، ان کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بندہ مومن، وہ فرعون کی اس انٹریکشن سے اس نے کوئی اس کا نوٹس نہیں دیا، اور انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، وقال الذي آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم انی اخاف علیکم یوم الاحزاب، اے میری قوم کے لوگوں، بے شک میں تمہارے اوپر اندیشہ محسوس کرتا ہوں، خوف محسوس کرتا ہوں مثل یوم الاحزاب، اس طرح کے دن کا جیسے کہ دن اس سے پہلے جماعتوں پر آئے تھے، مثل داد قوم نوح، جیسے کہ حال ہوا تھا قوم نوح کا، وہ عاد اور قوم عاد کا، وہ سمود اور قوم سمود کا، واللہ زینا من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں، جس طرح برے دن ان پر آئے تھے اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب خاص دنوں میں آیا تھا، میں ایسے ہی دنوں کا اندیشہ تمہارے بارے میں محسوس کر رہا ہوں، وہم اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اور اے میری قوم کے لوگوں، بے شک میں تمہارے بارے میں خوف محسوس کرتا ہوں ایک چیخ اور پکار کے دن کا، فریاد کے دن کا، جب تم فریادیں کرو گے، یوم تولون مدبرین، اس روز تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، اور تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، فما له من ہاد، تو پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے، ولقد جاءکم یوسف من قبل، اور اس سے پہلے تمہارے پاس آئے تھے یوسف علیہ السلام، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، فما زلتم فی شک مما جاءکم به، تو تم برابر شک میں رہے ان تعلیمات کے بارے میں کہ جو تمہارے پاس لے کر آئے تھے، حتی اذا ہلاک، یہاں تک جب وہ فوت ہو گئے، قلتم، تو تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعده رسولا، جب ان کے بعد اللہ تعالیٰ کسی بھی رسول کو نہیں بھیجے گا، کذلک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اس کو جو حد سے گزرنے والا ہو اور جو شک کرنے والا ہو، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو اللہ نے ان کو دی ہو، کبر مقتن عند اللہ وعند الذین آمنوا، اور یہ چیز بہت بیزار کرنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیزار کرنے والی بات ہے اللہ کے نزدیک بھی اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو کہ ایمان لائے، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مور کر دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو بہت تکبر کرنے والا ہو اور جو سرکش ہو، اب اس کے بعد فرعون نے دیکھا کہ مومن آل فرعون کی تقریر کا اثر دربار پر بہت گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، لہذا اب اس نے فوراً لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس نے ایک اور منصوبہ بنایا، یہ مضمون اس سے پہلے سورہ قصص میں آ چکا ہے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر سلسلہ دیتی ہے اس کو حکمران کی شاعری، تو جو حکمران ہے وہ کسی اور طرف لوگوں کی توجہات کو مائل کر دیتا ہے تاکہ جو اصل حقائق ہیں ان سے توجہ ہٹ جائے، وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامان ابن لی صرح لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان ذرا ایسا کرو کہ میرے لیے ایک اونچا سا محل بناؤ تاکہ میں کچھ اسباب اختیار کروں، یعنی میں کچھ آسمان کی طرف چڑھنے کے رستے اختیار کروں، اسباب السماوات یعنی آسمان کی طرف جانے کے رستے، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور پھر میں جا کے ذرا جھانک کر دیکھ کر آؤں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو، میں ذرا اونچے محل کے اوپر جاؤں گا، اونچا محل بنے اس پر چڑھوں گا اور پھر میں جا کر دیکھ کر آؤں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معبود ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں تو خیال کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جھوٹے ہیں، وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح سے فرعون کے لیے اس کے عمل کی برائی کو مزین کر دیا گیا، وَسُلْطَانِ السَّبِيلِ، اور اسے سیدھے رستے سے روک دیا گیا، وما كيد فرعون الا في تباب، اور فرعون کی یہ چال نہیں تھی مگر یہ ہے کہ تباہ ہونے والی، فرعون نے ایک چال چلی، اس کا خیال تھا کہ لوگ شاید مومن آل فرعون کی بات سے میری اس تدبیر کی وجہ سے ان کا دل ہٹ جائے گا، ان کا ذہن ہٹ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ نہیں، مومن آل فرعون کی بات کا اثر ہوا اور فرعون کی ساری تدبیریں برباد ہوئی، وقال الذي آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم اتبعون احدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، فرعون کی بات مت مانو، میری بات مانو، میں تمہیں ہدایت دوں گا بھلائی کے رستے کی طرف، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی کچھ ساز و سامان ہے، وان الآخرۃ هی دار القرار، اور بے شک آخرت ہے جو رہنے والا گھر ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا گھر آخرت کا ہے، اور دنیا یہ برتنے کا کچھ سامان ہے، یہ کچھ عرصے کی یہاں پر ہماری رہائش ہے، اصل ہماری زندگی، اصل ہماری جائے قرار وہ آخرت ہے، من عمل سیئتا، جس کسی نے برائی کا ارتکاب کیا، فلا یجزا الا مثلہا، بس اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی برائی کے برابر، ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس نے اچھا عمل کیا وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، بشرطے کہ وہ ہوا مومن، اور یہ کہ وہ مومن بھی ہو یعنی مسلمان ہو، اور یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ اس کی نیکی میں اخلاص ہو، اس کی نیکی اللہ کے لیے ہو اور صرف آخرت میں اجر کے لیے ہو، وہ دکھاوے نہ کرتا پھرے، فرمایا جس نے بھی اچھا عمل کیا وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ واقعتاً مومن بھی ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، اور وہاں پر وہ رزق دیے جائیں گے بغیر حساب کے، ویا قوم مالی ادو کو میں نجات، اور اے میری قوم کے لوگوں مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تو تمہیں نجات کے فوت و فلاح کے رستے کی طرف بلاتا ہوں، وتدعونني الى النار، اور تم مجھے بلا رہے ہو آپ کی طرف، اب قوم کے کچھ تو کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ یہ تم کیا بات کہہ رہے ہو، کیا تم اپنے آبا و اجداد کی دین کو چھوڑ رہے ہو، اپنے آبا و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ رہے ہو، تو مومن آل فرعون نے کہا کہ تم عجیب لوگ ہو، میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کے رستے کی طرف اور تم مجھے بلا رہے ہو آپ کی طرف، تدعونني لأكفر بالله، اور تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کروں، وہ اسرے کا بھی، اور میں اللہ کے ساتھ کچھ اور کو بھی شریک کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کے لیے میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، جبکہ میں تمہیں بلا رہا ہوں ہستی کی طرف جو زبردست ہے اور بخشنے والی ہے، لا جرم، اور اس میں کوئی شک نہیں، انما تدعونني الیہ، کہ تم مجھے ایسی بات کی طرف بلا رہے ہو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ جس کا بلاوا برحق نہیں ہے، جس کو پکارنا برحق نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں، وَأَنَّا مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہم کو لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کی طرف، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک جو حد سے گزرنے والے ہیں، جو زیادتی کرنے والے ہیں، وہی جہنم والے ہوں گے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، بس تم ان قریب یاد کرو گے جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہوں، اپنا معاملہ اس کے حوالے کر رہا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اب اس قوم نے مومن آل فرعون کے خلاف کسی اقدام کا کسی کاروائی کا فیصلہ کیا، تو مومن آل فرعون نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے حال سے پوری طرح واقف ہے، جو ان کو دیکھنے والا ہے، اب انسان اگر اللہ پر توکل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، لہذا کیا ہوا، مومن آل فرعون نے اللہ پر توکل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا انعام دیا، فرمایا فبقاه الله سيئات ما مكروا، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اسے ان لوگوں کی سازشوں کی برائی سے جو انہوں نے مکر کیے تھے، فریب کیے تھے، مومن آل فرعون کے خلاف جو چال چلی تھی، اللہ نے مومن آل فرعون کو ان لوگوں کی سازشوں سے بچا لیا. وحاقب آل فرعون سوء العذاب، اور الٹ پڑا آل فرعون پر برا عذاب. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ آیت بڑی اہم ہے، اس آیت میں بھی عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے. فرمایا النار جہنم ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس پر پیش کیے جاتے ہیں وہ صبح اور شام. ویوم تقوم الساعة، اور جس روز قیامت قائم ہوگی. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم دیا جائے گا کہ اب آل فرعون کو داخل کر دو شدید عذاب میں. یعنی اس وقت بھی آل فرعون صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں. قبر کو یا برزخ کو یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی مٹی کا ڈھیر ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا ہے. تو فرمایا کہ صبح اور شام آل فرعون آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اس روز قیامت قائم ہوگی. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس روز کہا جائے گا کہ اب آل فرعون کو داخل کر دو زیادہ شدید عذاب میں. اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے بھی محفوظ فرمائے. اب جہنم میں کیا ہوگا؟ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جبکہ وہ جہنم میں جھگڑ رہے ہوں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے وہ لوگ جو کہ کمزور تھے، جو پیروکار تھے، جو پیچھے چلنے والے تھے، وہ کہیں گے ان لوگوں سے جو بڑائی کرنے والے تھے، یعنی کارکن لیڈروں سے کہیں گے یا مرید اپنے پیروں سے کہیں گے. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تمہارے تابع تھے، ہم دنیا میں تمہارے ماتحت تھے، تم لیڈر تھے اور ہم تمہارے کارکن تھے، یا تم مرید اور پیر تھے، ہم تمہارے مرید تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا تم ہم سے آگ میں سے کوئی حصہ دور، آگ میں سے جہنم میں سے ان آگ میں سے کوئی حصہ دور کر سکتے ہو، یعنی کچھ ہمارے عذاب میں تم کمی کرا سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا. انا کل فیھا، بے شک ہم سب کے سب اس آگ میں ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. یہ مضمون آپ نے دیکھا قرآن پاک میں بار بار آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا دار قائدین کی پیروی سے محفوظ فرمائے، اور دنیا دار قسم کے جو بھی مذہبی پیشوا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دے، جو ہمارا تعلق قرآن اور سنت سے جوڑ دے. وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو کہ جہنم میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے. لخزنت جہنم، وہ کہیں گے جہنم کے داروغا سے. ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو. یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ ایک ہی دن کم از کم ایک دن ہمارے لیے عذاب میں کچھ کمی کر دے. قالوا، تو جہنم کے داروغا ہوں گے، وہ کہیں گے اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح تعلیمات لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ تو نہیں. قالوا فدعوا، تو اب وہ جہنم کے داروغا کہیں گے اب تم پکارو، شور کرو، فریادیں کرو. تما دعا الکافرین الا فی ضلال، اور ان کافروں کی ایک پکار ان کی دعا نہیں ہوگی مگر یہ کہ ناکامی میں جانے والی. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بے شک ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو کہ ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی. ویوم یقوم الاشہاد، اور اس روز بھی مدد کریں گے جس روز کے کھڑے ہوں گے گواہ، جس روز کے اللہ کے نبی آ کر گواہی دیں گے امتوں پر، جس روز کے فرشتے کرامن کاتبین آ کر گواہی دیں گے. ہم اس روز بھی اپنے رسولوں کی اور اپنے اہل ایمان بندوں کی مدد کریں گے. یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اور اس روز ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی. آج معذرت کر لیں، آج رو لیں، آج کی معذرت فائدہ مند ہے. قیامت کے دن معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی ظالموں کو. ولہم اللعنت، اور ان کے لیے ہوگی لعنت. ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے ہوگا برا گھر. ولقد آتینا موسی الہدا، اور ہم نے موسی علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی. واورثنا بنی اسرائیل الکتاب، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا یعنی تورات کا وارث بنایا تھا. ہدا و ذکرہ لاولی الالباب، وہ تورات اس زمانے میں ہدایت تھی. اور اس میں نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے. اشارہ پھر ہے کہ ہم نے فرعون کو بلا کسی وجہ کے نہیں مار دیا، ہم نے فرعون کو ناحق اور ظلم کے ساتھ نہیں مارا، بلکہ یہ کہ ہم نے کتاب دی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس ہدایت کو ان لوگوں نے ٹھکرایا، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئی. فصبر ان بعد اللہ حق، بے شک بس نبی صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. مراد یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی اللہ کی مدد آئے گی، جیسے رکوع کے شروع میں آیا انا لننصر رسولنا، ہم مدد کریں گے ضرور اپنے رسولوں کی. تو اے نبی صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب ذرا نازک الفاظ آ رہے ہیں، واستغفر لذنبک، اور اپنی خطا کے لیے اللہ سے بخشش مانگی. خطا اللہ کے رسول سے کیا ہو گئی تھی، یہ آپ کے علم ہے، انشاءاللہ نہیں کہا تھا انہوں نے. سورہ کہف میں آیا اللہ تعالیٰ نے 15 دن تک وحی نازل نہیں کی، پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا، سمجھایا کہ جب بھی آپ کسی بات کے بارے میں کہیں کہ میں کل کروں گا، رات انشاءاللہ کہیے. کیا خطا ہوگی، بدر کے قیدیوں کو آپ نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا، سورہ انفال میں اللہ نے متوجہ کیا کہ آپ نے غلط کیا، یہ آپ کو تو ابھی ان کی خونریزی کرنی چاہیے، یہ کل پھر دوبارہ کفار کے ساتھ مل کے آ جائیں گے جنگ کے لیے. کیا خطا آپ سے ہوگی، آپ سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے کہ ایک نابینا صحابی آ گئے، اب آپ نے کہا کہ یہ سرداران قریش بھی بھٹک جائیں گے، یہ پہلے ہی ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارے گٹیا لوگ اور ہمارے کم نکاری آ جاتے ہیں، اب یہ آگے ہیں ان کو تو پتہ نہیں یہ تو نابینا ہے، اور آپ نے ذرا ان کو دیکھ کر چیوری چڑھائی. اس پر اللہ نے آپ کو متوجہ کیا کہ آپ زیادہ اہمیت ان درویشوں کو دیجئے، ان سرداروں کو قطر اہمیت دینے کی ضرورت نہیں. تو یہ اصل میں اللہ کے رسول کی خطائیں ہیں. اب ان خطاؤں کے حوالے سے میں نے کل بھی کچھ باتیں آپ کو نوٹ کرائیں گی، دوبارہ دہرا لیجئے کہ کبھی بھی نبیوں کی کسی بھی اس قسم کی لغزش کے لیے گناہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، محتاط لفظ ہے خطا، اور وہ خطا ہمیشہ جانب خیر ہوتی ہے، اس میں قطن کوئی شر کا یا نفس کا پہلو نہیں ہوتا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرداروں کو اہمیت دی تھی، اس لیے دی تھی کہ انہی کے ظلم و ستم کی وجہ سے جو درویش تھے وہ پریشان تھے، اگر سردار ایمان لے آتے تو درویشوں کا اس میں بھلا ہوتا، اور پھر وہ ان کے اعلیٰ مقام کے اعتبار سے خطا ہے. اگر میں اور آپ انشاءاللہ نہ کہیں، اللہ پکڑ نہیں کرے گا، ہمارا مقام بہت کم تر ہے، گھٹیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اعلیٰ تھا، انہوں نے اسوہ بننا تھا نوع انسانی کے لیے، لہٰذا ان سے ذرا سے بھی وہ خطا ہو گئی تو اللہ نے اس کو متوجہ کر دیا. پھر وہ اللہ کی حفاظت میں تھے، جیسے ذرا سی خطا ہوتی تھی اللہ تعالیٰ متوجہ کرتے تھے تاکہ وہ اسوہ کامل بن جائے. پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کا ذکر کیوں کیا، تاکہ شرک کی در کر جائے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کامل ہستی ہے، باقی انبیاء بھی انسان تھے، ان سے بھی خطائیں ہوتی تھیں اور اللہ ان کو بھی متوجہ فرماتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ اس طرح سے ہمارے لیے ان کا اسوہ قابل اتباع بن جائے، کیا وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی خطا ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ فرماتا تھا، تو وہ قابل عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اس صلاحیت کے حامل تھے کہ ان سے خطا ہوتی ہی نہ ہو اور لہٰذا ان کی اتباع ممکن نہ ہو. بہرحال یہ قرآن مجید میں حکمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نازک مضمون کو بھی قرآن میں بیان فرماتے ہیں. فرمایا واستغفر لذنبک، اے نبی اپنی خطا کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگیے. وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ، بالعشی والاسحار، شام کے وقت میں بھی اور صبح کے وقت میں بھی، شام کو بھی اور صبح کو بھی. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو اللہ نے ان کو دی ہو، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے مگر ان کے سینوں میں مگر کچھ تکبر، کچھ بڑائی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. یہ ان کی انا رکاوٹ بنتی ہے ان آیات کے احکامات کو تسلیم کرنے میں، اس لیے وہ اللہ کی آیات میں کے بارے میں جھگڑتے ہیں. فرمایا ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر یہ کہ تکبر، ماہم بالغی، مگر وہ اس کو پہنچ نہیں سکیں گے. وہ چاہتے ہیں اپنی بڑائی قائم کرنا تاکہ ہم محمد کے سامنے جھکے نہ، ان کے سامنے اطاعت کرے، اطاعت جو ہے وہ ہم نہ کریں، ہم ان کے کہنا نہ مانیں، لیکن فرمایا کہ نہیں، ان کو ذلیل ہونا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کر کے رہے گا ان کو. ان کے سینوں میں ایسا تکبر ہے کہ وہ ایسی بڑائی ہے جس کو وہ حاصل نہ کر سکیں گے. ما ہم بالغی فاستعذ باللہ. فاستعذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے. انہ ہو السمیع البصیر, بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بڑی ہے لوگوں کی تخلیق سے. یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کا بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. جو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے, کیا انسانوں کو دوبارہ تخلیق نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا لخلق السماوات والارض, یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق اکبر من خلق الناس, زیادہ بڑی ہے لوگوں کی تخلیق سے. بڑا کرنا اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں میں اکثر جانتے نہیں ہیں. فما یستوی الاعمى والبصیر, اور دیکھو اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا, اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو گئی, ایک وہ ہے دیکھنے والا اور ایک وہ شخص ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہے. اس کے سامنے حالانکہ معرفت کے سارے آثار, یہ نشانیاں, سورج, چاند, رات, دن, بارشیں, پہاڑ, دریا, یہ سب موجود ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کی معرفت حاصل کرنے سے محروم ہے, گویا اندھا ہے. تو فرمایا کہ برابر نہیں ہو سکتے وہ جو لوگ اندھے ہیں اور وہ جو دیکھنے والے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات بدل گئی, اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور اچھے اعمال کر رہے ہیں, اور وہ جو کہ برے کام کرنے والے ہیں. یہ مضمون کل بھی آیا تھا سورہ سعد میں بھی, کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی کو اور ایک فاجر فاسق و فاجر کو برابر کر دے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور ہے, بڑا رحیم ہے, سبھی کو بخش دے گا, تو ایک شخص ہے جو کہ دوسروں کا خون چوس رہا ہے رشوت سے لے لے کر, اور اس نے پریشان کر رکھا ہے لوگوں کو اپنے رشوتوں کی وجہ سے, اور ایک شخص وہ ہے جو کہ باوجود ضرورت مند ہونے کے ایک پائی حرام سے نہیں لیتا, روکی سوکی پہ گزارا کرتا ہے. کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں. کیا ہم متقیوں کو فاسق و فاجروں کو برابر کر دیں گے؟ تو فرمایا کیا برابر ہو جائیں گے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں. والمسیء, اور وہ لوگ جو کہ بدکاریاں کر رہے ہیں. قلیلا ما تتذکرون, ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے, اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن لوگوں میں اکثر وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب اس کے بعد بڑی عظیم آیت آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں کہ مجھے پکارو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور کہا تمہارے رب نے کہ مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے, اللہ سے دعا کریں. اللہ ناراض ان پر ہوتے ہیں جو اللہ سے دعا ہی نہیں کرتے. تو فرمایا تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کا, تمہاری دعا کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اور بے شک وہ لوگ جو کہ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اب دیکھیے عبادت اور دعا, یہ آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اب دعا ہو عبادت, ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے, اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ دعا مقل عبادت, دعا عبادت کا اصل حاضر ہے, اصل جوہر ہے. تو فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک وہ لوگ جو کہ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, یعنی مجھ سے دعا کرنے کے حوالے سے تکبر کرتے ہیں. سید خلون جہنم داخلین, وہ ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے رسوا ہو کر. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے رات کو تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. والنہار مبصرا, اور اس نے دن کو بنایا ہے روشن. آگے الفاظ محدود ہیں جو پہلے کئی دفعہ آ چکے ہیں. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ, تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو, روزی تلاش کرو, محنت کرو اپنی معیشت کے لیے. اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, لیکن لوگوں میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ, وہ اللہ تمہارا رب ہے. خالق کل شیء, وہی ہر چیز کا بنانے والا ہے. لا الہ الا هو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فانا توفقون, تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ اس لوگ ہیں جو تمہیں شرکی پٹیاں پڑھا کر اپنے نذرانوں کے لیے, اپنے چندوں کے لیے, یہ سجادہ نشین, یہ گدی نشین, یہ پنڈت, یہ پروہت, یہ پجاری, یہ اپنے فائدے کے لیے, اپنے عیاشی کے لیے تمہیں شرکی پٹیاں پڑھاتے ہیں. فرمایا تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ اس لوگ تمہیں پھرا رہے ہیں توحید سے اصل حقیقت سے. کذالک یوفک الذین کانوا بآیاتنا یجحدون, اسی طرح سے پھرائے گئے تھے وہ لوگ بھی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس نے بنایا زمین کے زمین کو تمہارے لیے بنایا جائے قرار. اس زمین کے جائے قرار ہونے کی نعمت کا احساس ہوتا ہے زلزلے کے وقت. اس وقت ہم کتنے سکون سے زمین پر ہیں, مکان بھی بنا رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں, چل پھر رہے ہیں, کھیتی باڑی کر رہے ہیں. جب زلزلہ آتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اوہو کتنی بڑی نعمت ہمیں اس سے پہلے حاصل تھی جب چھن گئی ہے. تو فرمایا اس اللہ نے بنایا زمین کو تمہارے لیے جائے قرار, بس سما بنا, اور اس نے آسمان کو بنا دیا چھت, بس صورکم فاحسن صورکم, اور اس نے تمہاری صورت گری کی ہے, اور اس نے بہت عمدہ بنایا ہے تمہاری صورتوں کو. ورزقکم من الطیبات, اور اس نے تمہیں رزق دیا ہے بڑا پاکیزہ چیزوں میں سے. ذالکم اللہ ربکم, وہ اللہ تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین, بس بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. حب الحی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ جاوید ہے, ہمیشہ سے زندہ, ہمیشہ زندہ رہے گا. لا الہ الا ہو, اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فادعوہ مخلصین لہ الدین, دوبارہ فرمایا جو سورت کا اصل مضمون ہے, بس اس اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو لیکن اپنی اطاعت کو خالص اس کے لیے کرتے ہوئے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں سنیں تو تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سنو, تم بھی اللہ کے احکامات کی اطاعت کرو. الحمدللہ, کل شکر اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, اے نبی ان سے صاف صاف کہہ دیجئے جو تم مجھے پیشکش کر رہے ہو کہ ہم کچھ عرصے عبادت کریں آپ کے معبود واحد کی, اور آپ کچھ عرصے عبادت کریں ہمارے بتوں کی. فرمایا قل, اے نبی ان سے کہیے, انی نہیت, بے شک مجھے روک دیا گیا ہے, ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. لما جا انی البینات میں ربی, جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح تعلیمات آ چکی ہیں. وہ عمر کو, اور مجھے حکم دیا گیا ہے, ان اسلم لرب العالمین, کہ میں فرما برداری اختیار کروں اس ہستی کی جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. والذی خلقکم من تراب, ابھی ایک بار پھر جو مراحل ہے انسان کی تخلیق کے, جو پہلے سورہ حج میں آئے تھے اور اس کے بعد سورہ مومنون میں آئے تھے, اب تیسری بار بیان ہو رہے ہیں. حب الذی خلقکم من تراب, وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مٹی سے بنا تھا, ثم من نطفہ, پھر اس اللہ نے تمہیں بنایا نطفے سے, ثم من علقہ, پھر تمہیں بنایا علقہ سے, زائگوت, ملا جلا نطفہ, عورت کی طرف سے اوبم, مرد کی طرف سے اسپرم, دونوں ملے اور جو چیز وجود میں آتی ہے اسے قرآن علقہ کہتا ہے, جمع ہوا خون, پھر تمہیں بنایا جمع ہوئے خون سے, ثم یخرجکم طفلا, پھر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا ہے بچے کی صورت میں. یہ ساری کس کی کاریگری ہے, یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق ہے. ثم لتبلغوا اشدکم, اور تاکہ پھر تم پہنچو اپنی جوانی کو اپنے پورے زور کو, ثم لتکونوا شیوخا, اور پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے. یہ سب کا سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ومنکم من یتوفی من قبل, اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی لے لیے جاتے ہیں, اللہ ان کو اٹھا لیتا ہے پہلے, انہیں پہلے وفات آ جاتی ہے. بلے تب لوگ اجل مسما, اور تاکہ تم طے شدہ مدت کو پہنچو. تم میں سے ہر ایک کی عمر اللہ نے طے کر دی ہے, ایک سانس کا اضافہ انسان نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں. فرمایا تاکہ تم پہنچو اس طے شدہ مدت کو جو اللہ نے طے کر دی ہے. ولعلکم تعقلون, یہ ساری باتیں کیوں بیان کی؟ تاکہ تم غور و فکر کرو. ہو بلدی جو ہی بھائی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا, پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن, پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا, فَيَقُون, اور وہ شے ہو جاتی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ, اور کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ اللہ یسرقون, وہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں؟ اللہ دین کذبوا بالکتاب, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا. وبما ارسلنا به رسلنا, اور ان تعلیمات کو کہ جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا. فسوف یعلمون, پس وہ ہم قریب جان لیں گے. اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل, جبکہ توپ پڑے ہوں گے ان کی گردنوں میں اور زنجیریں, یصبون فی الحمیم، گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، اور پھر آگ کے اندر جھونک دیے جائیں گے، ثم قیل لہم، پھر ان سے پوچھا جائے گا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہاں وہ ہستیاں کہ جن کو تم شریک کرتے تھے اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئی، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، پھر اس کے بعد جھوٹ بولیں گے کہ بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے، کذلک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح سے اللہ ان کافروں کو گمراہ کر دے گا، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ برا انجام کیوں ہوا، اس لیے کہ تم زمین کے اندر ناحق اتراتے تھے، وبما کنتم تمرحون، اور تم زمین کے اندر اکڑا کرتے تھے، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور رہو اس میں ہمیشہ ہمیش، ابیس مثل متکبرین، اور پس تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانا ہے، فصبر، پس نبی ڈٹے رہیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دستگیری فرمائے گا، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بس اس کا بھی امکان ہے کہ ہم آپ کو دکھا دیں وہ وعدہ جو ہم ان سے کر رہے ہیں، یعنی جو عذاب کا وعدہ ان سے کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ عذاب آپ کے سامنے آ جائے، او نتوفینک، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پھر بھی وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ کے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا تھا، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کا ذکر اے نبی ہم آپ کے اوپر بیان کر چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور رسول وہ بھی ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے آپ کے اوپر بیان نہیں کیا، رسول بے شمار ہیں، اور ایک حدیث ہے جو کہ سند کے اعتبار زیادہ مضبوط نہیں ہے، موضوع نہیں ہے لیکن ضعیف ہے، کہ 124,000 نبی آئے، ان میں سے 313 رسول تھے، اللہ عالم، قرآن مجید میں اللہ نے صرف 26 نبیوں یا رسولوں کا ذکر کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ رسول بھی ہیں کہ جن کا ذکر ہے نبی ہم نے آپ پر بیان کر دیا، اور وہ بھی رسول ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے آپ کو نہیں سنایا، وما کان للرسول، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا، ان یاتی بآیت، کہ وہ کوئی معجزہ لے آتے، مکے والے مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ معجزہ دکھائیے، فرمایا کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ لے آئے، الا باذن اللہ، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے، فإذا جاء امر اللہ، تو جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، قضی بالحق، تو فیصلہ کر دیا گیا حق کے ساتھ، وخسر هنالك المبطلون، اور پھر وہ جھوٹ بولنے والے خسارے میں چلے گئے، اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے چوپایوں کو تاکہ تم ان کے اوپر ان میں سے کچھ پر تم سواری کرو، گائے پر سواری کر سکتے ہو، بکری پر نہیں کر سکتے، تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں ایسے چوپائے، لترکبوا منہا، تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کر سکو، ومنہا تاکلون، اور کچھ وہ ہیں جن کو تم کھاتے ہو، تم گائے کو کھا سکتے ہو لیکن گھوڑے کو نہیں کھا سکتے، گائے حلال ہے گھوڑا حرام ہے، ولکم فیہا منافع، اور تمہارے لیے ان چوپایوں کے اندر بڑے فائدے ہیں، بلے سب لوگوں علیہا حاجتا فی صدورکم، اور تاکہ تم ان کے اوپر سوار ہو کر پہنچو اپنے اس کام کو جو تمہارے سینوں میں ہے، تمہارے لیے خود چلنا بڑا مشکل ہوتا تو اونٹ کے اوپر سوار ہو کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر تم پہنچو اپنے اس کام کو جو تمہارے جی میں ہے، وہ علیہا و علی الفلک تحملون، ان جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہو کر پھرتے ہو، ویوریکم آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، فأی آیات اللہ تنکرون، تو تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نشانی کا انکار کرو گے، افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین کے اندر چلتے پھرتے نہیں ہیں، فینظروا، پھر وہ دیکھیں، کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے تھے، کانوا اکثر منہم، وہ ان سے تعداد میں کہیں زیادہ تھے، وہ اشد قوتا، اور قوت کے اندر زیادہ شدید تھے، وہ آثارا فی الارض، اور زمین میں جو آثار چھوڑے ان کے اعتبار سے بھی زیادہ نمایاں تھے، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے کام کچھ نہ آیا جو کچھ کے وہ کماتے رہے، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، تو جب ان کے پاس ہمارے رسول آئے واضح تعلیمات کے ساتھ، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ اترانے لگے جو کچھ ان کے پاس موجود تھا علم میں سے، یہ ہر زمانے میں ہوا ہے کہ جو بھی جدید علم ہوتا ہے اور جو بھی علم بالحواس ہوتا ہے اس علم کی بنیاد پر لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. جیسے آج ہمارے ہاں سائنس کے علم پر بڑا ناز ہے, ٹیکنالوجی کے علم پر بڑا ناز ہے. یہ علم بالحواس ہے, اور علم بالقلب یا علم دین وہ وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو انہوں نے جو علم ان کے پاس تھا, جو علم انہوں نے خود حاصل کیا تھا تجربے سے غور و فکر سے, اس علم کی بنیاد پر اکڑنے لگے. اور جو علم ہدایت اللہ نے دیا تھا وحی کے ذریعے سے انبیاء کو, اس کا مذاق اڑانے لگے. تو فرمایا جب ان کے پاس رسول ان کے آئے واضح تعلیمات کے ساتھ, فرحوا بما عندهم من العلم, تو وہ اترانے لگے اس علم کی بنیاد پر جو ان کے پاس تھا. وہاں سب ہما قانو رہی استاد, تو پھر ان کو گھیر لیا اسی چیز نے کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. فلما رہو باسنا, جب انہوں نے ہماری پکڑ کو دیکھا, جب ان کے اوپر ہمارے عذاب آیا, قالوا آمنا باللہ وحدہ, اب وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ, اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, اب ایمان لائے اللہ پر وعدہ اس کی توحید کے ساتھ. وہ کفر نہ بیمار کننا بھی مشرقین, اور ہم انکار کرتے ہیں ان کا جن کو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے تھے. لیکن فلم یا کوئی انفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا, پھر کچھ ان کو فائدہ نہیں دیا ان کے ایمان لانے میں جبکہ انہوں نے ہماری پکڑ کو دیکھ لیا. عذاب آنے سے پہلے پہلے, موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے توبہ ہو تو وہ توبہ قبول ہے. جب عذاب کے آثار سامنے دکھائی دے اور موت کے فرشتے سامنے آ جائیں تو پھر توبہ کرنا ایمان لانا وہ کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو اس کے بندوں میں گزر چکی ہے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ, اور اپنے خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جو کفر کرنے والے تھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.